على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله ولا أعدائهم من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: فصدع بما تؤمر وحارب عن المشركين إنا كفيناك المستحضرين. سيرتي رسول خدا کے سلسلے میں مجموعی اعتبار سے آج 26 تقریر ہے، اور اس سال کی تقریر نمبر 14 ہے. پچھلے سال 12 تقریر کا یہ سلسلہ ماہ رمضان کے قریب آنے کی وجہ سے بند ہوا تھا، اور اس دفعہ مزید دو تقاریر بڑھ گئی. اس کے باوجود مستقل شریک ہونے والوں کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ 26 مسلسل تقاریر کے باوجود گویا ابھی یہ موضوع شروع ہی ہوا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیرت رسول کتنی عناظیر ہے، کتنی اس میں تفصیلات ہیں، اور پھر ان خطبہ کی مشہوریوں کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فقط ایک اشرے کی 10 تقاریر پیش کر سکتے ہیں. ان میں کس کو کس واقعے کو بیان کیا جائے، کس کو بیان نہ کیا جائے. الحمدللہ یہاں کے صاحبان ایمان کے تعاون کی وجہ سے جو غالباً خاصے طویل عرصے کے بعد پہلی مرتبہ مکمل طور پر سیرت پیش کی جا رہی ہے، اور کسی جذبے کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ ماہ رمضان میں جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی اگر زیادہ نہ سہی تو 5-7 تقاریر سیرت رسول ہی کے سلسلے میں کسی مقام سے آگے بڑھیں، تاکہ آئندہ سال جب سیرت رسول کی گفتگو شروع کی جائے تو نسبتاً آسانی رہے اور جلدی یہ موضوع مکمل ہو سکے. آج کی ہماری تقریر اعلان نبوت کے تیسرے اور کسی حد تک 4 سال کے حالات پر مشتمل ہوگی، اور گویا اس سال ہماری گفتگو اس منزل پہ جا کے ختم ہوگی کہ جب پورے عرب کے معاشرے میں پیغمبر اسلام علانیہ طور پر اسلام کے پیغام کو پیش کیا تو مخالفتوں کا آغاز کس طرح ہوا، اس کے بعد یہ مخالفتیں کس طرح طاقتور ہوئیں، الگ الگ مخالفت کرنے والے کس طرح قریب آ کر اپنی ایک پارٹی یا گروہ بناتے چلے گئے، اور یہ مخالفتیں کس طرح جوانی میں یا عروج پہ پہنچی، یہ انشاءاللہ آئندہ سال وہی ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں بیان کیا جائے گا. آج کی تقریر کیونکہ پچھلے ہفتے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی پچھلے ہفتے جہاں تک گفتگو پہنچی تھی وہاں سے آگے بڑھ رہی ہے، اس اعتبار سے کچھ پرانی باتوں کی تکرار کرنا پڑے گی. بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، صرف 2 یا 3 منٹ. تو بات اس منزل پر پہنچ چکی تھی کہ 40 سال سورہ مبارکہ علق کی پہلی 5 آیتیں جبرائیل کے ذریعے آئیں، اور اس کے فوراً بعد سورہ مدثر کی 7 آیتیں براہ راست آئیں، اور پیغمبر اسلام نے تبلیغ رسالت کے اس کام کو جس کی خاطر پیغمبر کو بھیجا گیا ہے انجام دینا شروع کر دیا. لیکن ابتدائی 3 سال ایسے تھے کہ جب پیغمبر کا یہ حکم تھا کہ تمہیں یہ تبلیغ الگ اعلان نہیں کرنا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ خفیہ طور پر صرف جاننے والوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، چناؤ کے پہلے 3 سال ایسے گزرتے ہیں کہ جب اسلام کا پیغام یا پیغمبر اسلام کی رسالت کا پیغام مکے کے عام کافروں تک نہیں پہنچا, لیکن ان مسلمانوں کی یہ ذمہ داری لگا دی گئی جو ابتدا میں اسلام لا چکے تھے کہ تم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں, جاننے والوں اور پڑوسیوں میں یہ تلاش کرو کہ کون ایسا ہے جو اسلام کی دعوت کو فوراً قبول کر لے گا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو کئی تقریریں اس سال اس عنوان پر ہوئی تھی کہ اسلام آنے سے پہلے ہی پورے عرب میں اور خاص طور پر مکے میں ایک ایسا گروہ تیار ہو چکا تھا جو اپنے مذہب سے بالکل غیر مطمئن تھا. ان کی سمجھ میں نہ یہ بت پرستی آ رہی تھی نہ ایک سے زیادہ خدا, اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کو مذہب کے نام پہ دبایا جا رہا تھا اور مذہب کا نام لے کے ان پہ ظلم کیے جا رہے تھے. تو اب وہ انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا پیغام ملے جو انہیں اس ظلم و ستم سے نجات دلا سکے, انہیں ان کے حق مل سکے, اور وہ لوگ کہ جو مکے سے نکل کر یہودی اور عیسائی علماء سے کوئی رابطہ رکھتے تھے اور مسلسل یہودی اور عیسائی علماء یہ بات کہتے رہے تھے کہ ہم قریب ایک نبی آنے والا, ان کا بھی ایک گروہ تھا جو ساری تفصیلات پہلے آ چکی. تو پیغمبر نے اسی لیے کہا جبھی مخالفت مکے کی مخالفت کی وجہ سے صرف ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ جن کے بارے میں یہ اطمینان ہے کہ وہ پہلے ہی سے انتظار کر رہے ہیں اور وہ فوراً اس پیغام کو قبول کر لیں گے, اور اس دوران اپنے آپ کو بالکل پوشیدہ کر کے رکھو. یہی وجہ کہ پہلے 3 سالوں میں نہ شراب حرام ہونے کا حکم آیا, نہ سور حرام ہونے کا حکم آیا, نہ نجاست و طہارت کے وہ مسئلے آئے جس میں مشرک اور کافر کو نجس قرار دیا گیا تھا, نہ ہی کافرہ عورت کو چھوڑ دینے کا حکم تھا, یا اگر کوئی عورت مسلمان ہے تو اس کے لیے یہ حکم تھا, یہ حکم بھی نہیں آیا کہ اپنے کافر مرد کو چھوڑ دے, کافر شوہر کو چھوڑ دے. یہ سارے احکام ابھی نہیں آئے, کیونکہ اگر یہ احکام آ جاتے تو یقیناً یہ پتہ چل جاتا کہ ایک نیا مذہب ایک نیا دین مکے میں آ چکا ہے. شریعت کے اور فقہ کے احکامات نہیں ہیں ابھی, فقط عقیدے کی بات ہو رہی. لیکن نماز کا حکم آ گیا تھا, وہ بھی واجب کے طور پہ نہیں مستحب کے طور پہ. تو یہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے اب اسلام قبول کرنے کے بعد بے چین تھے کہ ہمیں کوئی طریقہ پتہ چلے عبادت کا, تو مستحب کی نماز لیکن اس مستحب نماز کو بھی وہ واجب سے بڑھ کے انجام دے رہے تھے, جس کے نتیجے 2.5 سال کے بعد اسلام کی یہ تبلیغ چھپی نہ رہی. ایک واقعہ پیش آ گیا کہ مکے کے باہر مسلمان جمع تھے قریش سے چھپ کر, مگر دیکھ لیا کسی نے, ہنگامہ ہو گیا, کافر کا سر پھٹ گیا, مگر فوراً پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ تم سے غلطی ہو گئی, اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا, تو آپ خبردار جنگلوں میں صحراؤں میں بیابان میں بھی نماز نہ پڑھنا, بلکہ دار ارقم میں زید بن ارقم کے مکان میں ہر وہ آدمی آ جائے کہ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے یا نماز پڑھنا چاہتا. ابھی تو جنگلوں میں اجازت تھی, وہ اجازت بھی بند ہو گئی. اس طرح 6 مہینے اور گزرے اور 3 سال کی مدت مکمل ہو گئی. اس 3 سال کے عرصے مسلمانوں کی تعداد 134 تک پہنچ گئی, جن میں تقریباً 30 عورتیں تھیں اور 100 سے کچھ زیادہ مرد تھے. 134 کی ایک جماعت ہو گئی, 134 کا ایک گروہ ہو گیا. روایتوں میں یہ ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے اگر یہ جملہ صحیح ہو تو مولا کائنات نے ایمان کا اظہار کیا, اس کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ نے, جناب خدیجہ الکبریٰ کے بعد زید بن حارثہ نے, اور اس کے بعد جناب لبابہ نے. جناب لبابہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس کی بیوی کا نام, یعنی ابتدائی جتنے مسلمان تھے سب خاندان بنی ہاشم کے تھے, لیکن یہ وہ تھے کہ جو عمر کے اعتبار سے پیغمبر کے قریب تھے. ابھی بزرگوں تک یہ پیغام اسلام نہیں پہنچایا گیا. 134 کا گروہ تیار ہو چکا 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے نتیجے میں. البتہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کی پوری پوری کوشش کے باوجود ہر قبیلے کو یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور ہو گئی. مسلمان اب جتنا ہی کافروں سے مل کے رہے مگر کچھ تو تبدیلی آ چکی ہے ان کے معمولات میں. پرانے دوستوں کو چھوڑا جا رہا, نئے دوستوں سے تعلقات بڑھائے جا رہے, وقتاً فوقتاً گھر سے غائب ہو جاتے. تو عرب کے معاشرے آہستہ آہستہ یہ خیال تو پھیل گیا کہ کوئی شخصیت ہے کہ جس نے یہاں آنے کے بعد ہمارے نوجوانوں کو بدلنا شروع کیا. اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ شخصیت کون ہو سکتی ہے. اس کے لیے اب میں بتاؤں کہ جو 23 تقریریں اس سے پہلے ہوئی پیغمبر اسلام کی جوانی کے حالات, تجارت کے حالات, سفر کے حالات, ان میں جو لوگ پیغمبر کے ساتھ جا چکے ان کو تو معلوم تھا کہ مکے کی سرزمین پر یہی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو ہم سے ذرا الگ ہے. اور وہ بزرگ جو اس وقت سے پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی, بلکہ ولادت سے پہلے کے حالات جن کو یاد ہیں, یہ کوئی کاہن آ کے پیغام دی جاتا تھا, کوئی راہب آ کے پیغام دی جاتا تھا, جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا, جناب آمنہ پہ حملہ ہوا, وہ ساری باتیں ان کو یاد ہیں اگر کہ 43 سال پرانی بات ہے. تو ایسے بزرگ بہت کم تھے لیکن جو تھے ان کو سب یاد ہے. تو پیغمبر اسلام کی شخصیت اب نسبتا ظاہر ہونے لگی تھی. بس یہ ماحول تھا جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جس کی تلاوت سے میں نے آج کی تقریر کا آغاز کیا. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. اے میرے حبیب, تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا اب علی الہلال اس چیز کو ظاہر کرو. واعرض عن المشركين, اور شرک کرنے والوں سے وہ بول لو. شرک کرنے والوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. انک بینک المستقین. اے میرے حبیب, جو تمہارا مذاق اڑائیں گے ان کے لیے ہم کافی ہیں. تم علی الہلال اس پیغام کو پہنچاؤ اپنی قوم تک. یہ پہلا حکم آ گیا سورہ مبارکہ حجر کا حکم, آیت نمبر 94 اور 95. پیغمبر اسلام کی ذمہ داری آئی کہ آپ علی الہلال سارے مکے تک اس پیغام کو پہنچائیں. لیکن اسی دوران سورہ مبارکہ شعرا کی ایک اور آیت آئی جس نے یہ طریقہ بتایا کہ کام کہاں سے شروع ہوگا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے حبیب, پہلے اپنے قریبی رشتے داروں کو اور گھر والوں کو ڈراؤ, پہلے ان تک یہ پیغام پہنچاؤ, اور اس کے بعد سارے مکے تک اس پیغام کو پہنچانا. چنانچہ کہ تاریخ اسلام کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کی تفصیلات کیونکہ آپ سنتے رہتے اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, جس کا نام ہے دعوت العشیرہ. یہ سورہ مبارکہ شورا کی آیت سورہ حجر کی آیت کے بعد آئی. سورہ حجر میں آپ حکم دیا کہ اب تمہیں اس پیغام کو فسدا لوگوں کے کانوں تک پہنچا دینا. سورہ شعرا نے طریقہ بتایا کہ آغاز کہاں سے ہوگا. چنانچہ پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات کو بلایا اور کہا کہ خاندان کے تمام بزرگوں اور جوانوں کو جا کے دعوت دو, اور کل ہمیں دعوت کا انتظام کرنا. مولا نے سوال کیا کہ دعوت کے لیے کیا سامان جمع کیا جائے. پیغمبر اسلام حکم دیتے کہ ایک ران بھیڑیا بکری کی, ایک پیالہ دودھ, اور ایک تا یعنی تقریباً 3 کلو گندم کی روٹیاں. یہ سامان کل کی دعوت کے لیے تیار کرو, اور یہ دعوت سی بھی ابھی طالب میں ہوگی. حیات القلوب میں علامہ مجیدی نے لکھا کہ یہ دعوت سی بھی ابھی طالب میں ہوئی, کسی مکان پہ نہیں ہوئی, جس میں 40 افراد خاندان بنی ہاشم کے شریک تھے اور کچھ عورتیں بھی تھیں. ان سب کو پیغمبر اسلام کا پیغام ملا. مولائے کائنات نے قاصد کے فرائض انجام دیے. ایک ایک کے گھر میں جاتے ہیں یہ پیغام پہنچاتے ہیں. اگلا دن آیا وقت مقررہ اور سب لوگ شیخ ابی طالب لے آئے, اور جیسے ہی ابو لہب کی نگاہ کھانے کے سامان پر پڑی تو پہلا اعتراض اس نے یہی کیا کہ جا تم نے ہمیں دعوت کا نام دے کر یا بھوکا مارنے کے لیے بلایا. یہ بکرے کی ایک ٹانگ تو ہم نے سے ہر ایک تن تنا کر جاتا, اور 40 ساتھیوں کے لیے ایک ٹانگ یہ کیسے ممکن. پیغمبر اسلام نے کہا ذرا صبر کریں اور انتظار کریں. تھوڑی دیر گزرتی مولائے کائنات نے بکرے کی ایک رات ان سے سالت تیار کیا, دودھ کا پیالہ, سالت کا پیالہ اور 3 کلو یعنی 1 سار روٹیوں کو لا کے رکھا گیا. پیغمبر اسلام نے فوراً کہا بسم اللہ وکلو, اللہ کا نام لیجیے اور کھانا شروع کیجیے. ابو لہب کو خصوصاً اور باقی خاندان کے کچھ افراد کو یہ بات عمومی طور پہ بہت ناگوار گزری. یہ کیا طریقہ, یہ کون سا نام لیا گیا؟ نہ لات کا نام, نہ مناف کا, نہ عزوا کا نام, نہ یہود کا, مگر پیغمبر اسلام کھانا رکھ چکے, کھانا سامنے آ چکا, بھوک شدید تھی, اس لیے زیادہ کسی نے احتجاج نہ کیا اور کھانا شروع ہوا. مگر اس انداز سے تو پیغمبر اسلام پورے کھانے میں ہاتھ رکھا اور پھر اپنے خاندان والوں کے لیے کھانے کو پیش کیا اور خصوصیت کے ساتھ ابو لہب سے کہا کہ پیٹ بھر کے کھانا کمی نہ رہنے پائے تمہارے کھانے میں اور غذا. سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اس کے بعد پیغمبر آگے بڑھے اور آخر میں پیغمبر نے اسے کھانے کو نوش فرمانا شروع کیا. ابو لہب یہ منظر دیکھتا انتہائی حیران ہوتی, کہتا تو اے محمد کیا تم نے کچھ جادو کر دیا کہ اتنا قلیل کھانا 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور اس کے باوجود کتنا بچ گیا کہ تم بھی اس کھانے کو استعمال کر رہے. پیغمبر اسلام کھانا ختم کر اس محفل کے برخاست ہونے کا اعلان کر دیتے. حیران اور پریشان یہ لوگ چلے گئے, بلایا کیوں گیا تھا, واپس تو بھیجا جا رہا. مگر جب مولا کائنات نے یہ سوال کیا تو پیغمبر نے جواب دیا کہ کیونکہ میری بات سننے سے پہلے ہی اس نے جادو کا لفظ استعمال کر دیا تھا, اس لیے اب اس کے بعد رسالت کا پیغام پہنچانا مناسب نہیں تھا, بس میں اس پر خطب کروں گا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کہیں میں اپنے پیغام کو پیش کروں گا. جاؤ علی, ایک مرتبہ پھر کل کے لیے سب کو دعوت ہو. اگلے دن کے لیے دعوت دی گئی. اگلے دن بھی معمول کے مطابق یہی 3 چیزیں آئیں. بسم اللہ ہے وکلو کہہ کر پیغمبر نے کھانا سب کے سامنے پیش کیا, سب نے کھانا کھایا. کل حیرت زیادہ تھی, آج حیرت کم ہوئی. اسی لیے آج ابو لہب نے وہ جملہ نہیں دوہرایا. ہو سکتا ہے کہ ابو لہب مذاق میں وہ کہہ دیا کل کی بات, یہ تو لگتا ہے کہ تم نے جادو کر دیا, مگر جادو کی بات آ گئی, اس کے بعد اب پیغام اسلام پہنچانا مناسب نہ تھا. آج کھانا ختم ہوا, اس سے پہلے کہ ابو لہب کچھ کہے پیغمبر اسلام اپنے مقام سے بلند ہوئے اور وہ مشہور جملے جو آپ سنتے رہتے ہیں مجالس میں, جن کی تفصیل میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں, پیغمبر اسلام نے بڑے ہو کے اعلان کیا کہ اے بنی عبد المطلب, خاندان عبد المطلب سے تعلق رکھنے والوں, تم نے دیکھا تو میں نے ابھی بنی اسرائیل کے نبی کا معجزہ تمہارے سامنے پیش کیا, معاہدہ جو حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ تھا, کھانے والوں کا پیٹ بھر جاتا تھا, دسترخوان چھوٹا ہونے کے باوجود بھرا رہتا تھا. یہ معجزہ میں نے پیش کیا اس لیے کہ میں خدا کی جانب سے تمہارے پاس ایک پیغام کو لے کے آیا. پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتا ہوا یا اپنے خلاف کوئی عمل کرتا ہوا پایا؟ سب نے کہا کہ نہیں, ہم نے تمہیں ہمیشہ اپنے خاندان کا خیرخواہ اور ہمدرد پایا. پیغمبر نے کہا بس میرے یہ پیغام بھی اسے لیے, اگر تم نے اس پیغام کو نہ مانا تو جہنم کی آگ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے, اور اگر اس پیغام کو مان لیا تو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے نجات اور سہولتیں. پیغمبر کچھ ایسے جملے ارشاد کرنا رہی جو کل بھی پیغمبر ارشاد فرمائیں گے اس کے بعد والے واقعے, اس لیے میں کن جملوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اور پھر پیغمبر نے کہا کہ یہ پیغام جو میں لایا اس کا نام اسلام, یہ خدا کو مانو اور میری رسالت کا اقرار کرو, اور یہ بھی سنو کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جب اس نے اپنی رسالت کو پیش کیا تو اس کے ساتھ اس کا وزیر نہ, اور میں وزیر تم ہی میں سے منتخب کرنا چاہتا ہوں. آج تم میں سے جو میرا ساتھ دینے کی بات کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا, اور کل میرا وزیر میرا وارث اور میرا جانشین ہوگا. وہ میرے قرضوں کو ادا کرے گا اور میرے وعدوں کو پورا کرے گا. اسے مجھ سے وہی نسبت ہو جائے گی جو موسیٰ سے ہارون کو نسبت تھی. پیغمبر اسلام کا سلام یہاں تک پہنچا. روایت یہ کہ اس سلام کو سننے کے بعد ابو لہب تو بالکل خاموش ہے, سارا مجمع سر جھکائے بیٹھا, فقط مولا کائنات اپنے مقام سے بلند ہوئے. جس وقت پیغمبر کے پاس ابراہیل غار حرا میں آئے تھے, مولا کی عمر 9 سال تھی, 3 سال بعد دعوت بالشیرہ ہوئی. اس اعتبار سے مولا کائنات کی عمر اس وقت 13 یا 14 سال کے قریب ہے. مولا کائنات کھڑے ہو کر وعدہ نصرت کرتے ہیں جو آپ نے سنا. پیغمبر اسلام نے یہ کہہ کے بٹھا دیا, اے علی تمہارے بزرگ یہاں موجود ہیں, انتظار کرو, چاہے ان میں سے کوئی میری مدد اور نصرت کا وعدہ کرے. روایت یہ ہے کہ سب خاموش رہے. دوبارہ پیغمبر نے یہ جملے دوہرائے, دوبارہ سوائے علی کے کوئی نہ کھڑا ہوا. تیسری مرتبہ بھی جب صرف علی کھڑے ہوئے تو پیغمبر نے علی کو آگے بلایا. پنچھی کے ہاتھ لگتا پہلے تو وہی تین جملے کہے کہ تم میرے وزیر بھی ہو, میرے وسیع بھی ہو, میری جانشین بھی ہو. اس کے بعد سینے سے سینہ ملایا اور مولا کائنات کو حکم دیا کہ مولا اپنا منہ کھولے. مولا کائنات نے ذہن مبارک کو باز کیا. پیغمبر اسلام نے اپنا لحاظ ذہن مولا کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک مرتبہ سینے سے چمٹا کر علیحدہ کیا. یہ منظر دیکھ کر میں کہا لگا کہ ابو لہب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ واہ اے محمد, تم نے کتاب کا خوب سلا دیا. میں تمہارا چھوٹا بھائی تمہاری کتاب کرنے کی بات کر رہا اور تم اس کے منہ میں پھوس رہے. پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ میں نے علم و فہم و حکمت و دانش سے منتقل کی ہے اور اب یہ میری تمام علوم کا جانشین اور وارث بن گیا ہے. بس ابو لہب غصے کی حالت میں وہ تاریخی جملہ کہتا ہوا چلا جس نے حضرت ابو طالب کی ایمان کو بھی ظاہر کر دیا کہ اور کسی کو مخاطب نہیں کیا, فقط حضرت ابو طالب کو مخاطب کیا. اے ابو طالب, تمہیں کو مبارک ہو اپنی بیٹی کی اطاعت کرنا. یہ نہیں کہا کہ تمہیں کو مبارک ہو اپنے بھتیجے کی اطاعت, بلکہ کہا کہ تمہیں کو مبارک ہو اپنے بیٹے کی اطاعت. علماء سے آپ یہ تو سنتے رہتے ہیں, یہ جملہ خود یہ بتا رہا کہ ابو لہب کو معلوم تھا کہ جب پیغمبر نے اپنے ماں علی کو اپنا جانشین بنایا تو ابو طالب جو مکمل طور پر پیغمبر کے عقیدے پہ ایمان رکھتے ہیں یقیناً علی کی امامت کو بھی مان لیں گے اور اپنے بیٹے کے کتاب گزاروں میں شامل ہو جائیں گے. ابو لہب کو جاتا دیکھ کر خاندانی بنی ہاشم کے سارے افراد چلے گئے اور پیغمبر اسلام نے دعوت ذیل عشیرہ یہ اعلان کر کے قرآن کے ایک حکم پہ عمل کیا. اب تاریخ یہ بتاتی کہ اگلا دن یا چند دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر پیغمبر اسلام صبح و سویرے علی کو لے کے اپنے مکان سے باہر آتے, لیکن اب پیغمبر اسلام کا رخ خاندان بنی ہاشم کی جانب تھی بلکہ پیغمبر سیدھے خانہ خدا کے قریب چلے. اس دوسرے واقعے کے بعد پھر وہ واقعہ آئے گا کہ آج دعوت ذیل عشیرہ سارا خاندان بنی ہاشم رسول خدا کو چھوڑ کے گیا, مگر بعد میں جس خاندانی بنی ہاشم ہی نے رسول خدا کی بے انتہا مدد کی اس کا سبب حضرت ابو طالب کی ذات ہے. لیکن وہ چونکہ تاریخ کے اعتبار سے بات کا واقعہ ہے, میں اسے بعد میں بیان کروں گا. پھر یہ جملہ کہہ جاتا کہ سارا خاندان بنی ہاشم ابو طالب اور علی کو چھوڑ دی, رسول کو چھوڑ کے یہاں سے رخصت ہو گیا, کسی نے مدد کی بات نہیں کی. تو وہ کیا سبب تھا کہ بعد میں یہی خاندان ہر جگہ پیغمبر کا مددگار بن رہا؟ اس سوال کو ذہن میں رکھیے تو دو یا تین واقعات کے بعد والا واقعہ سمجھنا آسان رہے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ اس سوال کا جواب سال آئندہ آئے. خیر, دعوت ذیل عشیرہ ہو گئی. دعوت ذیل عشیرہ کے بعد زیادہ طویل مدت نہیں گزری. ایک روایت میں ہے کہ اگلے ہی دن اور ایک روایت میں ہے تین دن کے بعد پیغمبر اسلام بالکل صبح کے وقت یعنی الگ صبح اپنے گھر سے مسجد الحرام کی جانب آئے اور مسجد الحرام کے بالکل سامنے صفا پہاڑی, وہ پہاڑی کہ جس پہ حضرت حاجرہ کھڑے ہو کر پہلے پانی کو تلاش کیا تھا اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے, اور جب دور پانی کا رستہ ہوا نظر آیا تو اس پہاڑی سے دوڑ کے دوسری پہاڑی مروہ کی جانب گئے. تو صفا پہاڑی وہ کہ حضرت حاجرہ نے اپنے سات چکروں کا آغاز یہی سے کیا تھا. آج تک ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو صفا پہاڑی سے اپنی صحیح شروع کرنا ہوگی. اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کو بھی جب اتارا گیا تو اسی پہاڑی سے اتارا گیا. اسی پہاڑی سے ملا ہوا وہ مکان ہے کہ جو پیغمبر کی 3 سال تبلیغ کا مرکز رہا تھا. پیغمبر اس صفا پہاڑی سے آئے. ہمارے یہاں بعض روایتوں میں یہ تذکرہ کہ نہیں, پیغمبر کوہ ابو قبیس پر آئے. یہ دونوں پہاڑ بالکل آمنے سامنے. صفا پہاڑی بہت چھوٹی ہے یعنی اب تو تقریباً ختم ہوتی رہ گئی, اور کوہ ابو قبیس جس کا تن بلند آمنے سامنے کے پہاڑ, بتا نہیں رسول خدا اس پہاڑ پہ گئے یا اس پہاڑ پر. البتہ زیادہ روایتوں میں صفا پہاڑی کا نام. صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے چاروں طرف دیکھا تو آواز بلند کہا وا صباحا, یعنی اے صبح کے وقت وا صباحا. 3 مرتبہ یہ آواز تھی. یہ وا صباحا ایک ایسا جملہ تھا کہ جو عرب میں آپس میں طے شدہ ہے, کوڈ ورڈ تھا کہ جب کبھی کوئی انتہائی اہم پیغام دینا ہوگا جب کبھی مکے والوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوگا، مثلاً فرض کیجیے مکے میں آگ لگ جائے، یا مکے کی جانب کوئی سیلاب آ رہا ہو، یا کوئی دشمن حملہ کر رہا ہو، تو یہ طے پایا کہ جسے یہ اطلاع ملے، ایسی اطلاع کہ جس سے مکے والوں کی زندگیاں خطرے میں ہو، تو وہ فوراً اس پہاڑی پہ کھڑا ہو اور وہ سباہ کہہ کے پکارے، ہر قبیلہ حاضر ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے، جب ابراہ نے حملہ کیا تب بھی وہ سباہ کی آواز اس پہاڑی پہ لگائی گئی۔ پیغمبر اسلام نے وہ سباہ کا نعرہ بلند کیا، یہ آواز دور دور تک پھیل گئی، اور اس آواز کو سنتے مکے کے جتنے محلے، ہر محلے ہر محلہ قبیلے کا صبح کا وقت ہے، ابھی قبیلوں کے محلے بند ہیں، دروازے بند، ہر محلے کا ایک دروازہ ہوتا، مگر یہ آواز سنتے دروازے کھلتے اور لوگ دوڑ کے آنے لگتے۔ پھر پیغمبر اسلام ایک ایک خاندان اور قبیلے کا نام بھی لیتے، یا بنی ہاشم، یا بنی مخزوم، یا بنی امیہ، ایک ایک خاندان کا نام بھی لیتے، اور ان دونوں اعلانات کو سن کر ہر قبیلہ یہاں پہنچ رہا۔ روایت یہ کہ جو قبیلے والے نہ پہنچ سکے انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ اور سن کے آؤ کہ کیا بات ہو رہی، یہاں تک کہ سب یہاں جمع ہو گئے۔ پورا ہفتہ جن معنی میں کہ ہر قبیلے کا کم سے کم ایک آدمی یہاں جمع، اور پیغمبر اسلام وہ سباہ کی آواز بلند کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے اور کسی نے سوال کیا کہ اے محمد ہمیں کس لیے بلایا، پیغمبر اسلام نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم میری کلام پر شک کرتے ہو؟ اگر میں کوئی بات کہوں تو کیا تم اسے مانو گے یا اسے جھوٹا سمجھو؟ سارے قبیلوں نے ایک ساتھ کہا تو ہم نے تمہیں ہمیشہ صادق و امین پایا، ہم تمہاری کسی بات کے بارے میں شک بھی نہیں کر سکتے کہ یہ غلط ہے۔ پیغمبر نے دوسرا سوال کیا کہ یہ سامنے والی پہاڑی دیکھو، کوہ صفا پر پیغمبر کھڑے ہیں، سامنے دوسری پہاڑی کوہ ابو قبیس ہے، یہ پہاڑی بہت بلند ہے۔ پیغمبر نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کا ایک لشکر جمع ہو چکا جو تم پر حملہ کرنے والا، تو کیا میری بات مانو گے؟ تم نے کہا بے شک ہم تمہاری بات مانیں گے، یقین کریں گے۔ تیسرا سوال رسول نے کیا آخر کیوں، یہ بات کیوں مانو؟ کہا اس لیے کہ ہم نے آج تک تمہاری زبان سے کوئی غلط بات نہیں سنی۔ یہ تین سوال جب پیغمبر اسلام نے کر لی، اب یہ کئی طریقے سے طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طریقے سے پہلے اپنے کردار کے ذریعے سے اعتراف کروایا جاتا، اس کے بعد پھر کام کا آپ تک ہوتا، کہ سب نے کہا کہ ہم یہ بات مان لیں گے۔ پیغمبر نے کہا پھر سنو، میں تمہیں یہ اطلاع دینے کے لیے آیا کہ جس راستے میں تم جا رہے اس راستے میں تمہارا انجام تباہی، تم نے ایک خدا کو چھوڑ کر اپنے سینکڑوں خدا مان لیے، جس کے نتیجے میں جہنم اور آخرت کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا۔ یہ عجیب بات ہے کہ آغاز ہی پیغمبر کا ڈرانے سے ہوا، اگر کہ اسی خطبے کے آخر میں بشارت ہے، مگر آغاز کر رہی کہ جہنم کا عذاب اور آخرت کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا۔ قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کا کلمہ پڑھو اور تم نجات پاؤ گے۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے تین وعدے کیے، تین وعدے، ملکوں پہ حل عرب، تزلوں پہ حل عجب، وَإِنْ آمَنْتُمْ مَلَكُوا مَا فِي الْجَنَّةِ، کہ اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے، تزلوں پہ حل عجب، اور یہ کلمہ پڑھ لو گے تو عجمی لوگ تمہارے ساتھ ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی، عرب ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس کے آدھے حصے پر ایران والوں کا قبضہ تھا اور آدھے حصے پر شام والوں کا قبضہ تھا، اور اتنا یتیم سا علاقہ کہ جب کس کا دل چاہتا یہاں آ کے حملہ کر کے چلا جاتا۔ ابراہ کا حملہ اس کی گواہی دے رہا، اس کے علاوہ حبشہ کے بادشاہ نے کئی مرتبہ حملے کیے، یمن کے بادشاہوں نے کئی مرتبہ حملے کیے، تو اس وقت عرب کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ جو بڑی بڑی طاقتیں، یہ جو جب دل چاہتا ہے آ کے ہم نے حملہ کر دی، کون ہمیں ان سے بچانے والا؟ تو پیغمبر نے تین وعدے کی، ملک و بحال عرب، عرب پورے عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، عجم کے لوگ ذلیل ہو کے رہ جائیں، اور ان سب سے بڑھ کر اگر تم ایمان لیا تو جو کچھ جنت میں ہے وہ سب تمہارا ہوگا، مگر قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو اور فلاح اور نجات پاؤ. بس سب سے پہلے جیسے ہی پیغمبر کا خطبہ ختم ہوا, سب سے پہلا جملہ ابو لہب کی زبان سے نکلا, کیونکہ پیغمبر نے بنو ہاشم کے خاندان کو بھی بلایا تھا. باقی لوگ تو ذرا حیرت میں آ گئے, سکتے میں آ گئے کہ کیا ناجرا, لیکن ابو لہب تو کیا تم نے اس فضول بات کے لیے معاذ اللہ ہمیں جمع کیا. یہ ابو لہب یہ جملہ کہہ کے واپس چلتا, خود پیغمبر اسلام کی چچا نے جب یہ بات کہی تو سارے کے سارے عرب متفرق ہو گئے. لیکن اب ایک بات آ گئی ان کی ذہنوں میں, آج پورا دن ان کے درمیان یہی ڈسکشن رہا کہ آپ تو اس سب نے اتنی بڑی بات کہتے تھے بھی, ہماری بتوں کی ترجیح کیسے کر دی, اور ادھر مکے والے یہ باتیں کر رہے ہیں اور ادھر جبرائیل امین سب تک جگہ ابھی لہب کی قرآن آیت لے کے آ رہے ہیں کہ جو ابو لہب نے رسول کے بارے میں کہا پروردگار نے وہی جملے ابو لہب کے بارے میں استعمال کیے. پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو بات کا موضوع کہ یہ قرآن کا وعدہ کس طرح پورا ہوا اور ابو لہب کے ہاتھ کس طرح ٹوٹے. لیکن سارے مکے کے اندر یہ ایک لہر سے دوڑ گئی حیرت سے, گھر گھر یہ تذکرہ ہو رہا کہ آج اس نے اتنی ہمت کیسے کر لی کہ ہمارے سارے خداؤں کا انکار کر دیا. اور اس اعلان کے فوراً بعد اب پیغمبر اسلام نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا کہ اپنی نمازیں مسجد الحرام میں یعنی خانہ خدا میں ادا کر دیں. عام مسلمانوں کو اجازت نہیں, مگر خود پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ کہ پیغمبر اپنی نمازیں اب خانہ کعبہ میں ادا کر دیں. اب وہ یہ ایک رکاوٹ تھی, یہ حکم خدا تھا کہ جب کے تبلیغ کرو, وہ رکاوٹ ختم ہو گئی, پیغمبر اسلام کی نمازیں شروع ہو گئی. تاریخ کو اور قرآن کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ کتنا غلط ہے یہ کہنا کہ فلاں شخصیت کے اسلام لانے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی, اس سے پہلے کسی نے نماز پڑھی ہی نہیں تھی. خود سورہ مبارکہ الگ کی آیتیں گواہی دے رہی کہ پیغمبر اسلام سب سے پہلے خانہ خدا میں سب کے سامنے علی الاعلان نمازیں ادا کرنا شروع کر دی تھی. بلکہ بعض علماء اسلام کو کہتے ہیں کہ دعوت ذی الشیرہ اور کوہ صفا کا اعلان اس سے بھی پہلے پیغمبر کی نمازیں شروع ہو گئی تھی, اور اسی وقت سے مکے والے چونک اٹھے تھے کہ ایک نیا طریقہ عبادت کہاں سے آیا, کوئی نہ کوئی نئی بات ہونے والی. تو اب قرآن یہ بتا رہا سورہ مبارکہ الگ, اس کی پانچ آیتیں تو غار حرا میں آئی, اور چھٹی آیت سے لے کر آخری آیت تک جس کوہ صفا کے اعلان کے بعد آئے, جب پیغمبر اسلام مسجد الحرام میں نمازیں ادا کرنا شروع کر دی, تو سارے عرب غیظ و غضب کے عالم میں آ گئے, مگر خصوصیت کے ساتھ ابو جہل کا غصہ اپنی انتہا پہ پہنچ گیا. ابو جہل وہ آدمی تھا کہ جو ہمیشہ یہ فرق رکھتا تھا عام عربوں سے کہ جو لباس وہ پہنے, اس دن کسی عرب کو اجازت نہیں تھی وہ لباس پہننے, جس سواری پہ وہ سوار ہو کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کی سواری سے آگے اپنی سواری کو لے کے جائے, اور جب وہ عرب میں داخل ہو جائے تو کسی کو اجازت نہیں تھی اس سے پہلے اپنی عبادت کرنے کی. مگر پیغمبر اسلام ابو جہل جو اپنے ذہن میں اپنا ایک تصور کراک بنا کے بیٹھا, وہ یہ منظر دیکھ انتہائی غیظ و غضب میں آ گئے کہ پیغمبر اسلام میرا کوئی خیال نہیں کرتے, میں داخل ہوتا ہوں اور وہ سجدے میں کھڑے ہوتے, عربوں میں اس سے پہلے سجدے کا رواج بھی نہ تھا. آخر ایک دن راستے میں اس نے پیغمبر اسلام کو روکا اور کہا, دیکھیے ابھی اسلام کا پیغام اتنا واضح نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے کہ آخر رسول نے کیا کہا, مگر یہ نماز ان کے لیے واضح ہو گئی. اور شاید آپ کو یاد ہو پچھلی تقریر میں یہ آیا تھا کہ مسلمانوں پر نماز معراج تک مستحب تھی, معراج کے بعد واجب ہوئی, مگر رسول میں نماز ہمیشہ سے واجب تھی. راستے میں روکا اور کہا کہ اے محمد, آئندہ میں تمہیں نہ دیکھوں یہ طریقے کس طریقے سے عبادت کرتے ہو, آئندہ اگر تم نے اس طریقے سے عبادت کی تو میں یا تو منع کے تک وہی میں تمہیں سزا دوں گا. اور پیغمبر اسلام نے جن کا طریقہ عام طور پر ایسا نہیں اتنی ہی سختی سے جواب دیا کہ اے ابو جہل, اگر تو میری نماز میں دخل ڈالا اور مجھے نماز سے روکا تو خود دیکھ لے, خود دیکھ لینا کہ اس کے بعد تو زندہ واپس نہیں جا سکے گا. ایک چیلنج ابو جہل دے رہا اور ایک چیلنج رکھے. اب تاریخ کو بتاتی کہ یہ واقعہ بہت سے لوگوں نے دیکھا, سڑک کی بات تھی, بازار کی بات تھی. اگلے دن جب ابو جہل خانہ کعبہ کے قریب پہنچا, اس کو اس نے یہ دیکھا کہ آج بھی رسول اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. ارے ایسا الذی جنہ حتی اذا صلی, یہ قرآن دے رہا, جائے مسلمانوں کیا تم نے نہیں دیکھا ہمارے بندے جب یہ نماز پڑھتا ہے تو ابو جہل آ کے اسے روکتا اور آیت الذی ینہی کیا تم نے نہیں دیکھا ابو جہل کو وہ روک رہا کس کو روک رہا ہے حسن ہمارے بندے کو اذا صلی جب یہ حالت نماز میں ہے ابو جہل نے پیغمبر اسلام کو دیکھا اس حالت اور وہ لوگ بھی اس وقت موجود ہیں جن کے سامنے کل ابو جہل چیلنج دے چکا سنا کے وہ غصے کی حالت میں آگے بڑھا روایت یہ کہ قریب سے ایک پتھر اس نے اٹھایا یہ تو آج مسجد الحرام کا صحن ہموار کر دیا گیا پہلے تو کنکر پتھر سب پڑے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ اس پتھر سے میں اس کے سر کو زخمی کروں گا اور اپنا پاؤں اس کی گردن میں رکھ کے اس کی گردن کو توڑوں گا تکبر اور غرور کی حالت میں آگے بڑھ رہا اب قرآن کریم کسی سورہ مبارکہ علق نیچری آیت میں جا کر ابو جہل کو چیلنج بھی کر رہا الم یعلم بأن اللہ یرا اے ابو جہل کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ تیری حالت کو دیکھ رہا بل لکن لم ينتهي لنتبعن بالناقية خبردار اگر تو اپنی برکت کے ساتھ نہیں آیا تو ہم تجھے تیرے بالوں کی مدد سے پکڑ کے کھینچیں گے اور آپ اسے جہنم میں ڈالیں گے یہ قرآن نے بھی ایک چیلنج دے دیا ابو جہل کو اب تاریخ بتاتی کہ ابو جہل جو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی اس کے بعد ابو جہل آگے بڑھ رہا مگر جیسے ہی پیغمبر کے قریب پہنچا لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس پر پتھر پھینکنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہ پتھر اس کے گردن سے چپک کے رہ گیا اور اس کا ہاتھ نیچے آنے سے ممکن ہو رہا اور اس کا ہاتھ نیچے نہیں آ پا رہا اور انتہائی خیالت کی اس کے منہ سے نکلی اور وہ واپس مڑا بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ بعد میں تو یہ ہے کہ وہ واپس مڑا جیسے ہی وہ واپس مڑا ویسے ہی یہ پتھر اس کے ہاتھ سے اس کی گردن سے زمین پہ گر پڑا اور بعض روایتوں نے کہ نہیں پیغمبر کے قریب ہاتھ پتھر سے اور پتھر گردن سے چپتا ہوا ابو جہل یہ منظر دیکھتا ایک یار رسول کا نام لیتا اے محمد مجھے بچاؤ اور پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا وہ پتھر زمین پہ گرا اور ابو جہل پیٹ گرا کے بھاگا اب جو واپس آیا تو اس کے بھی دوست اور ساتھی ہیں مکے کے دوسرے سردار بھی سب نے حیران ہو کر کہا ابو جہل گئے تو تھے اتنے جاہو جلال کے ساتھ واپس کیوں آ گئے بڑا خدا کی قسم جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی خندق ہے جو آگ سے بھری ہوئی جلتی بھی آگ ہمارے درمیان آ گئی اور اس آگ کے کنارے میں نے کچھ پرندوں کو دیکھا جن کے بڑے بڑے سر تھے اور انتہائی خوفناک ان کے پنجے تھے چنانچہ میں یہاں سے واپس آیا اور پیغمبر اسلام نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ابو جہل ایک قدم آگے بڑھتا تو ملائکہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اب آئیے ذرا آگے بڑھے مدینے پہنچے روایت یہ بتاتی کہ دو ہجری کو جنگ بدر جب اختتام کو پہنچی تو ابو جہل کا لاشا بھی وہاں پڑا ہوا تھا دوسرے لاشوں میں چنانچہ اس کا سر کاٹنے سے پہلے بعض مسلمانوں آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کے بال پکڑے اور بالوں سے اس کو گھسیٹوں میں لے کے آگے بڑھے اور اس گلے میں ڈال دیا کہ جہاں مشرقین کے سارے لاشے ڈالے گئے بعد میں پیغمبر اسلام نے پھر اس کے لاشے کو ڈھنڈوا کے اس کا سر کٹوایا تو ان مسلمانوں کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ آپ کس کا لاشا کھینچ کے لیے جا رہے ہیں ان کو نہیں معلوم وہ تو سارے مشرقین کے لاشے جمع کر رہے تو خود بخود قرآن کی وہ پیچین گوئی دنیا کی حد تک صحیح ثابت ہوئی کل لکیل لگ جاتے ہیں اگر یہ اپنی حرکت سے نہیں ہوتا نہ نتوان بھی نہ کیا تو ہم اس کو پریشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے یہ تو خود مسلمانوں کو بات میں پتا چلا کہ مشرقین کے اتنے لاشوں میں ایک ہی تو ہم نے پریشانی سے پکڑ کے گھسیٹا اور یہ وہی ابو جہل نکلا جس کے لیے قرآن یہ حکم دے چکا اور پھر جہنم کے بارے میں تو ہے قرآن کی اگلی آیت کہ ہم اسی طرح سے اس کو لے جا کے جہنم میں ڈالیں گے تو روایت یہ بتاتی ہے کہ ابو جہل سب سے پہلا دشمن بن کے آیا بڑی پیغمبر اسلام پر پہلا حملہ ابو جہل نے کیا نماز کی وجہ سے جس وقت پیغمبر اسلام کی نمازیں شروع ہوئی تاریخ کہتی اس کے فوراً بعد جو دوسری بڑی شخصیت پیغمبر کی مخالفت پر میدان میں اتری وہ ولید بن مغیرہ کی شخصیت وہ شخص تھا تو قرآن کہہ رہا ہے انسان زامال و بنیر اس کا مال بہت زیادہ تھا اس کے بیٹے کثرت کے ساتھ تھے اس کی اولاد زیادہ تھی مال زیادہ تھا اس وقت کے عرب کے ماحول یہی دو باتیں سب سے زیادہ اہم جس کے پاس مال بھی زیادہ اور اس کے بیٹے بھی زیادہ اس سے زیادہ مغرور متکبر آدمی کون ہوگا تو پیغمبر نے دل اشیاء کی دعوت کی, وہ ایک دفعہ میں اعلان کیا, اس کے فوراً بعد مسجد الحرام سے پہلا حملہ ابو جہل کی جانب سے ہوا, اور پھر دوسری مخالفت ولید ابن مغیرہ کی جانب سے ہوئی. جو ولید ابن مغیرہ کی انتہائی تکبر والا انسان تھا, ابھی آپ سنیں گے تھوڑا ہی آگے اس بات میں, اتنا مغرور آدمی تھا کہ اس نے اپنی جان دے دی اپنے غرور کی وجہ سے. اگر یہ جان تو جانا ہی, اگر جان بچانے کی کوشش تک نہ کی اپنے غرور کی وجہ سے, وہ ولید ابن مغیرہ یہ پیغمبر اسلام کے خلاف میدان میں اترتا ابو جہل کا ساتھی بن کر, اور اسی کے بارے میں قرآن کریم کی وہ آیتیں نازل ہوئی جو سورہ مبارکہ قلم کی آیتیں, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ إِن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَسَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ. جو قرآن کی چار پانچ آیتیں اس ایک آدمی کے بارے میں آئیں, اندازہ کیا جا سکتا یہ کتنا سخت دشمن ہوگا کہ قرآن نے مسلسل کئی آیتیں اس کے لیے وقف کر دی, اور انداز دیکھیں قرآن یہ تیسری وحی آ رہی ہے, چوتھی وحی, قرآن کریم کا انداز دیکھیں, اے رسول خبردار باتوں میں نہ آنا, اس کی کل اللہ سے جو بہت زیادہ ختم کھانے والا مہین انتہائی غلیل آدمی, یہ اپنے آپ کو انتہائی قلم سمجھ رہا, قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ سے جھوٹے قسمیں کھانے والا, دوسرے صفت مہین یہ سب دلیل. اس کے بعد قرآن نے کہا حماد, یہ تو ہر ایک کی عیب کی تلاش میں لگا رہتا, چوتھے صفت مشاہن بنویر جو بل ہو رہی اس کی عادت, ادھر کی بات ادھر پہنچائے ادھر کی بات ادھر, مناخل للخیر نہ خود نیکی کے راستے پہ چلتا ہے نہ دوسرے سے چلنے دیتا, معتد اپنی حد سے تجاوز کرنے والا, عظیم گناہگار ہے, اور آخری صفت بتائی خوتول یہ انتہائی سخت مزاج ہے, اور پھر اس کی نلی اور آخری صفت قرآن بتا رہا بعد ذالک زمین, اور ان سب کے بعد یہ کہ یہ سب اصل ہے, حلال کی اولاد نہیں ہے سب اصل ہے. بعض علماء قرآن کی اسی آیت سے نتیجہ نکالا جو ولید ابن مغیرہ کو قرآن نے حرام زیادہ طلب کر دیا ہے, یہ قرآن کی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی. بعض علماء نے نتیجہ نکالا کہ ایک اصول نظر آ رہا کہ جو بھی دشمن رسول اور دشمن امام ہو وہ اس آیت کی لپیٹ میں آ سکتا, یہ نہ صفت ولید کی بتائیں. اس کے بعد قرآن نے کہا انسان اذا مال و بنین, اس کے پاس دولت اور بیٹے بہت زیادہ ہے, اس لیے اس کی جہالت ہو گئی ہے, اذا تتلا علیہ آیاتنا, جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں, اعلیٰ تاثیر الحریف, یہ کہتا ہے کہ آپ کیا ہمارے سامنے پڑھنا شروع کر دیا, یہ تو پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اب قرآن ایک اعلان کر رہا ہے علی الخرطوم, ہم ہر قریب جس کی اسی اونچی اور لمبی ناک پہ درد لگائیں گے کہ جس کو بچانے کے لیے, اس کا یہی تو کہنا تھا کہ ہم ایک یقین کی بات مان کر اپنی ناک کیسے نیچے کرے, جس اونچی ناک کو حوالہ دے رہا اور نسے مہو علل خرطوم, ہم اس کی کسی ناک کے اوپر ضرب لگائیں گے. تو روایات میں یہ بھی وہ آدمی کہ جنگ قدر میں حصہ لینے گیا تھا اور وہاں سے بھاگ کے آیا تھا, مگر بھاگتے بھاگتے ایک مسلمان کی تلوار میں اس کی ناک کو کاٹ دیا تھا, اس مسلمان کو بھی پتا نہیں تھا میں کس سے حملہ کر رہا ہوں, مگر اس کی وہی ناک کٹ گئی. تو قرآن کریم چوتھی وہی یاد, اور اس میں ولید ابن مغیرہ کا تذکرہ ہوا, یہاں بڑی دلچسپ بات ملتی ہے تاریخ میں. تاریخ یہ کہتی کہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں جب پیغمبر اسلام نے ان آیتوں کو ہر جگہ تلاوت کرنا شروع کر دیا تو سارے ہفتے کے اندر یہ باتیں پھیل گئی. اب کافر تک ولید ابن مغیرہ کو دفن نہیں کرتے, مغرور آدمی متکبر آدمی پہلے ہی اس سے نفرت کرتے, قرآن کی آیتیں بھی آ گئی جس میں اس کے ایک ایک ایپ کو بیان کر دیا گیا. اب اس کے نو عید قرآن نے بیان کیے, آج ایسی چیزیں ہیں جو ہر مکے والے کو پتا, مغل خور ہے, ایپ جو ہے, قسم کھانے والا ہے, ذلیل آدمی ہے, ظلم کرنے والا ہے, لوگوں کو نیکی سے روکنے والا, مگر نوی چیز قرآن نے ایک نہیں بتائی. باپ ازالے کا زمین, اس کی عقل صحیح نہیں, یہ حلال زیادہ نہیں. ولید ابن مغیرہ نے جب یہ سنا تو خود ایسی یعنی کافروں کا سلام خدا پر ایک احساس, ولید ابن مغیرہ نے جب یہ سنا سارے مکے میں یہ باتیں پھیل رہی, لوگ مزے لے رہے تین آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر, تو غصے کی حالت میں یہ تلوار لے کر اپنی ماں کے پاس دوڑا جس کی بوڑھی نہ زندہ جانے کے بعد تلوار کو ماں کی گردن میں رکھا اور کہا کہ مجھے حقیقت بتا میرے باپ کے بارے میں مجھے آگاہ کر کے میرا باپ کون تھا. بوڑھی ماں نے ننگی تلوار اپنی گردن یہ پینا گیا تھا ابھی تو جاتی یہ سوال کیا اس نے. تو قرآن کا یہ موجودہ بھی اس وقت عرب کے ماحول جب لوگوں تک پہنچا تو وہ حیران بھی ہوئی کیونکہ یہ بات پھر کھلتی چلی گئی. جب ایک مرتبہ ماں کی زبان سے یہ بات نکلی تو پھر نکلتی بھی چلی گئی. قرآن کے ان الفاظ پر قرآن کے ان الفاظ کی سچائی کو دیکھ کر ایک بڑا طبقہ اسلام کی جانب آنے لگا. اب تاریخ یہ کہتی کہ ولید ابن مغیرہ کو تو قرآن نے اس انداز سے مخاطب کیا نسے نہ ہو علی القرطوس اس کا انجام بھی اس کو بتایا کہ تمہاری ناک کٹے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل امی بھی آئے. جب یہ ماحول بن چکا تھا مکے کا پیغمبر اسلام کا پہلا ٹکراؤ ابو جہل سے ہوا, دوسرا ٹکراؤ ولید سے ہوا اور ولید سے ٹکراؤ زیادہ خطرناک تھا اس لیے کہ ابو جہل پھر بھی پیغمبر اسلام سے ڈرتا تھا. یہ بڑی عجیب بات ہے ابو جہل پھر بھی پیغمبر اسلام سے ڈرتا تھا. اس لیے تاریخ میں یہ موجود مسلسل ایسے واقعات موجود ہیں. اگر آپ کو یاد آ جائے تو اس سے پہلے اسی سال کی جو 13 تقریریں ہو چکی ان میں دو واقعات کو میں بیان کر چکا ہوں. پہلا واقعہ اس یتیم بچے کا ہے جو ایک دن ابو جہل کے پاس گیا. عرب کا ایک دستور تھا کہ یتیم بچوں کو کوئی بھی آدمی اپنی حفاظت میں لے لیتا میں اس کی پرورش کروں گا. جس نے یہ اعلان کیا یتیم کے ساتھ ساتھ سارا مال اور دولت اس کو مل جاتی ہے. اب اس کے بعد اس کی مرضی ہے یتیم کو کچھ دے یا نہ دے. تو ایک ایسا یتیم تھا جس کے باپ نے بھی انتہا دولت چھوڑی تھی لیکن ابو جہل نے قبضہ کر لیا. پہلے تو اعلان کیا کہ یہ میری نگرانی میں ہے میں اس کا خیال کروں گا. اس کے بعد جب دولت ہاتھ آ گئی تو یتیم کو دھکے دے کے نکال دیا جاؤ خود ہی اپنا کہیں سے خرچہ پورا کرو. تو یتیم بچہ بیچارہ یہاں بڑے بڑوں کو حق نہیں ملتا کہ جس کے پاس جا ایک دن اس کی یہ حالت ہو گئی. تاریخ میں لکھا کہ اس کے جسم پر موجود لباس بھی گل کے گر گیا. ایک ہی جوڑا تھا پھٹ کے گر گیا گل کے گر گیا تقریباً یہ بھی لباس ہو گیا. پھر ابو جہل کے پاس پہنچا کہا تم میری حالت دیکھ رہے میں سادے سے بھی ہوں اور لباس بھی میرے جسم پر نہیں اپنی بات سے نہیں میرے باپ کی دولت میں سے جو کچھ دے دو. ابو جہل نے پھر اسے مار کے نکال دیا کہ جا خود ہی اپنا انتظام کرو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. یہ پریشانی کی حالت میں گھومتا گھومتا چلا کہ کون ہے کہ جو میرا مددگار بنے گا. اب وہ مسجد الحرام والا واقعہ ہو چکا جب ابو جہل پیغمبر اسلام کے سامنے سے بھاگ گیا وہ واقعہ ہو چکا. کچھ لوگوں نے دیکھا سوچا موقع اچھا اسے بلایا. یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں لیکن ایک مسئلہ سے دہرایا جا رہا. اسے بلا کے کہا کہ اگر ابو جہل پہ اپنا حق لینا ہے تو ایک بھی آدمی تمہاری مدد کرے گا. یہ کہہ کے رسول کی جانب اشارہ کر دیا. یتیم رسول کے کام گیا رسول کھڑے ہو چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. ابو جہل کے دروازے پہ آئے دستک. ابو جہل نے پوچھا کون کہا کہ میں اپنا نام بتایا. حیران ہو کے ابو جہل باہر آ گیا کہ یہ میرے پاس کیسے آئے. رسول نے ایک ہی بات کہی جس یتیم کا پورا حق دے. ابو جہل یہ سنتا کہ اتنا سخت دشمن مگر عجیب حیبت اور خوف اس کے دل میں ہے رسول کا. ایک لفظ کہے بغیر گھر میں گیا اور یتیم کا سارا مال لا کے اس کے حوالے کیا. اب وہ لوگ کہ جنہوں نے اس یتیم کو بھیجا رسول جب واپس آ گئے وہ دوڑ کے گئے اے ابو جہل کیا بات یہ تمہاری کیا حالت تم تو اتنے سخت مخالف اور درد ہے. جواب کیا تمہیں کیا پتا. جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اس یتیم کا حق ہو تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی بائیں اور بائیں میرے دونوں پہلوؤں سے مجھے دبانا شروع کر دیا اور اگر میں یہ حق نہ دیتا تو شاید اسی وقت مر جاتا. اچھا وہ واقعہ بھی تاریخ کیا اور آپ پر تو پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے مسجد الحرام. دیراج قبیلے کا ایک آدمی آیا یمن کا قبیلہ دراج کہتا میں لٹ گئے. پیغمبر نے پوچھا کیا بات. کہا کہ ابو جہل نے میرا سامان لیا ہے پیسے دینے سے انکار کر رہا. روایت یہ ہے کہ پیغمبر گئے اور جا کر کہا ابو جہل اس کا حافظ کو دوں. اس وقت بھی اس کی زبان سے ایک لفظ نکلا. اور تیسرا واقعہ ابھی تاریخ میں ہے قبیلہ بنو زبیر یا عرب کا قبیلہ. اس کا ایک آدمی خانہ خدا کے پردے کو پکڑ کے کہہ رہا کہ اے مکے والوں تمہارے یہاں کون تجارت کرنے آئے جبکہ تم آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو. سردارا نے مکہ میں سنا پوچھا کیا بات. کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم
میں 3 بہترین اونٹ لے کے آیا تھا تاکہ مکے میں کسی سرکار کے ہاتھ میں فروخت کروں. عرب کے زندگی میں اونٹ سب سے قیمتی چیز ہے. یا آنے کے بعد ابو جہل آیا خود سے پہلے, وہ تو ابو جہل نہیں کہہ رہا, وہ تو عمر ابن ہشام کہہ رہا. عمر ابن ہشام نے بستری آیا, میرے اونٹ دیکھے, کہا کہ میں 50-50 درہم میں خریدتا ہوں اور یہ کہہ کے واپس چلا گیا. اے مکے والوں, تمہیں کیا ہوا؟ یہ ایک اونٹ 1000 درہم کا, وہ 50 درہم قیمت لگا کے گیا. کیونکہ ابو جہل کے بارے میں جو بات میں نے پہلے کہی, جو کپڑا جو پہن لے وہ کپڑا اس دن کوئی نہیں پہنے, جس سواری کو وہ بیٹھ گیا اس دن اس کے آگے کوئی نہیں نکلے. خانہ کعبہ میں آ جائے تو کوئی اس سے پہلے عبادت نہیں کرے. اونٹ کی قیمت لگا کے گیا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے بچے میں گھوم کے آ گیا, 49 درہم دینے والے تو مجھے ہیں, اگر اس سے زیادہ ایک درہم بھی کوئی نہیں دے رہا. سب کہتے ہیں جب عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل نے 50 کہہ دی تو اب ہم اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے. اے مکے والوں, یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے مجھ پر؟ بس اتنا سننا کہ سردارا نے قریش نے سب وہ بیٹھے ہیں ابو جہل کے دوست, ان سے جا کر کہو گے تمہیں تمہارا حق دلوا دیں. اور وہ پیغمبر اسلام کے یہ جا کے پیغمبر سے کہتا ہے کہ اپنے دوست سے میرا حق دلوائے, اور پیغمبر فوراً کھڑے ہو گئے, چلو میرے ساتھ. ابو جہل کے دروازے پہ آئے, دروازے کے دستک, ابو جہل نکل کے آیا, پوچھا کیا بات؟ پیغمبر نے کہا کہ میں اس سے 3 اونٹ خرید رہا ہوں اور پوری قیمت دے کے اس سے اونٹ خرید رہا ہوں, اور تمہیں بتا کے خرید رہا ہوں. ابو جہل کے لیے اس کے سامنے کوئی اتنی بات کہہ دے, اگر پیغمبر ابو جہل کو بتائے بغیر بالا ہی بالا بازار میں جا کے اونٹ خرید رہے تھے تو یہ بھی ابو جہل کے لیے خریدا ہی نہیں. کہا یہ کہ اس کے سامنے آ کر تھا کہ 1000 درہم میں قیمت لگا رہا ہوں, اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو اس سے زیادہ پیسے دو ورنہ یہ اونٹ میں لے جا رہا ہوں. اور ابو جہل کے جاننے والوں کو پتا کہ ابھی اس کی تلوار نکلے گی یہاں خون کی ندیاں بہ جائیں. ابو جہل کی قیمت پر کسی نے قیمت لگائی اور اتنی بڑی قیمت, لیکن یہ دیکھ کے سب حیران ہو کہ پیغمبر اطمینان سے آگے بڑھے. ابو جہل خاموش, اس سے 3 اونٹ خریدے, اسے اس کی پوری قیمت دی اور اونٹوں کو لے کے اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگے. سوال کیا لو دوستوں نے جا کر ابو جہل, تمہاری یہ کیا حالت؟ وہاں کہ تمہیں کیا پتا, میں دیکھ رہا دو نیزے بردار اپنا نیزہ میرے سینے پہ رکھے ہوئے, اور اگر میں ایک لفظ بھی کہتا تو یہ نیزے میرے سینے میں داخل ہو جاتے. تو ابو جہل پیغمبر اسلام کا سب سے بدترین دشمن ہونے کے باوجود پیغمبر اسلام سے معروف بھی ہے, حیبت میں بھی ہے, اس کی ہمت نہیں پڑتی پیغمبر کے مقابلے پر آنے کے لیے. اور میں اس وقت آپ کے سامنے ایک پرانی بات کو اٹھا دوں, شاید اب یہ واضح ہوا ہو. یہ جو میں نے اس سے پہلے 25 تقریریں کی جن میں بعض واقعات بڑے لمبے آئے, یاد کیجیے وہ واقعات کہ جب پیغمبر اسلام کی عمر 12 سال کی, ایک صاحب نے آ کر پیغمبر کو دیکھا تھا, ابو جہل نے اعتراض کیا. جب پیغمبر سفر شام پر گئے تھے مارے خدیجہ کو لے کر, ابو جہل نے پہلے مخالفت کی تھی, پھر 17 یا 18 مجھے دیکھے, تو ابو جہل پہلے سے ڈرا ہوا تھا, اب یہ واقعات آ رہا تھا, تو ابو کی مخالفت بھی سب نے دی. مگر قریش کے 6 آدمی ایسے تھے جو انہوں نے تو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا, پیغمبر گھر سے باہر نکلے تو پیغمبر کے منہ پہ کھڑے ہو کے پیغمبر کو گالیاں دیں, پیغمبر کے منہ پہ ساتھ ڈال, پیغمبر کے چہرے پر سوکھے. یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں مگر شان رسالت کا اندازہ کر کے سوچی تو پیغمبر کے لیے کتنا تکلیف دہ عمل ہو رہا ہوگا. ان میں خصوصیت کے ساتھ ولید ابن مغیرہ نمبر 1 ہے, آس ابن وائل نمبر 2 ہے, اسود ابن مختلف نمبر 3 ہے, اسود ابن عبد یعقوب نمبر 4 ہے, حارث ابن خلاقلہ نمبر 5 اور حارث ابن قیس 6. یہ 6 آدمی جن کا یہ طریقہ, جن کی دشمنی انتہائی گھٹیا سطح کے اوپر آئے, پھونکنا, مٹی پھینکنا, پیغمبر اسلام کے منہ پہ کھڑے ہو کے روزانہ گالیاں سنا, اور پیغمبر خاموش, پیغمبر صبر کر رہے, مگر پرور گزار پیغمبر جب اعلان رسالت کا حکم دیا تو ایک وعدہ بھی کیا تھا. جہاں سے آج کی تقریر شروع ہوئی ہے وہاں میں نے ایک وعدہ دہرایا, فصا بما تؤمر, اے رسول کھل کے تبلیغ کرو, وعارض عن المشرکین, مشرکین کو چھوڑ دو, انا صفیناک المستغفرین, جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کے لیے کافی. تو اللہ کے رسول خاموش, مگر قرآن کا وعدہ ہے کہ ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی. بنا کے تاریخ سے بتاتی کہ جیسے ہی ان کے مظالم بڑھ گئے ویسے ہی جبرائیل امین پیغمبر اسلام پہ نازل ہوئے. اچھا یہ جو روایت اب میں پڑھ رہا ہوں, یہ مولائے کائنات کی روایت ہے اس یہودی کے جواب, جس یہودی نے سلا آ کر یہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ تم جسے رسول مانتے وہ ہمارے موسیٰ سے بڑے کہتے ہیں. موسیٰ کے پاس تو یہ معجزہ تھا, مولا نے بتایا رسول کے پاس یہ معجزے تھے, موسیٰ کے پاس سے تو یہ آزاد آئے موسیٰ کی نافرمانی سے. تو مولا نے بتایا کہ رسول کے پاس سے بھی یہ آزاد آئے, تو اس نے آخر میں کہا کہ وہ چھ آدمی نے موسیٰ کی توہین دی تھی تو ان کو خدا نے ہلاک کر دیا. مولا نے کہا یہی تو رسول کے ساتھ ہوا کہ مکے کے چھ آدمیوں نے میرے پیغمبر کی توہین کی. تو قرآن نے کہا کن سفینا کل مستاذ ہو مستحدی اے میرے حبیب ہم ان کے لیے کافی. اور دورہ کی قید اتر کے آپ پیغمبر اسلام کے پاس آ کے سوال کرتے بتائیے کہ کون ہے آپ کی توہین کرنے والا. اب رحمت للعالمین پیغمبر بول بھی نہیں رہے کہنا بھی نہیں چاہتے, اگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اسلام کی تعلیمات میں تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو بدعا نہ دو, یہ اسلام کے خلاف اگر کوئی بدترین دشمن ہے بدعا دی جا سکتی. اللہ یہ دعا کمائل میں بھی اسی دعا میں ہوں تنقاتی فصیح ہوں, جو میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہا ہے تو اس کے خلاف منصوبہ بنا, جو میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے پروردگار اس کے اوپر اسی سازش کو لڑ دوں. یہ بدعا ہی کا تو طریقہ. لیکن رحمت للعالمین بھی ہے جو کئی یا کے نام اسے پیغمبر خاموش ہو, لیکن یہ کئی اس وقت آئے کہ جب پیغمبر اسلام بازار سے گزر رہے تھے, یہ وہیل گزرنے والے ولید ابن مغیرہ کو دیکھا فقط اتنا تھا کہ کیا یہ بھی ہے آپ کو مذاق اڑانے والوں میں سے. آپ صرف اشارہ کر پیغمبر نے سر جھکا دیا یعنی ہاں کا اشارہ کیا, زبان سے کچھ نہیں کہا. اور جبرائیل نے ایک مرتبہ اپنی انگلی سے اشارہ کیا, اس اشارے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ولید ابن مغیرہ آگے بڑھا جنگ کے قدر سے واپسی کے بعد یہ اسی موقع پر اس طرح اختلاف ولید ابن مغیرہ آگے بڑھا جا رہا تھا, جبرائیل اشارہ کر چکے چلتے چلتے وہ تیر بنانے والے کے پاس سے گزرا. یہ آپ بھیجا تھا عرب کا مکے میں دکانیں کھلی ہوتی تھی تیر بنانے والوں کی, وہ تیر بنانے والا تیر بنا رہا ہے لکڑی سے اور اس کے چھلکے لکڑی کے چھلکے زمین کے اوپر گرے ہوئے. پروردگار عالم جو جتنا زیادہ دشمنی میں آگے بڑھتا ہے اس کو اتنی ہی ذلت کی موت دیتا. اب ولید ابن مغیرہ کے ناک کے لیے تو تلوار آئی, گردن کے لیے تلوار نہیں آئی, اس لیے کہ مہاراج تلوار سے مارا جانا بھی ایک باعزت موت ہے, مگر ولید ابن مغیرہ کو انتہائی ذلت والی موت دینا کیونکہ یہ انتہائی ذلیل حرکتوں پہ اترا ہوا. جیسے ہی آگے بڑھا تو وہ جو لکڑی سے تیر بن رہے تھے لکڑی کا جو چھلکا ہوتا وہ زمین پہ پڑا, کیا وہ چھلکے کی کیا قدر و قیمت. ولید ابن مغیرہ کا پاؤں اس پر پڑا اور اس کے پاؤں سے خون نکل آیا, خون جاری ہو گیا, وہ چھلکا ہٹتا ہوا. اب ولید ابن مغیرہ چاہے تو جھک کر اس کو نکال لے, مگر تصور غرور ہے پبلک میں عوام کے سامنے کے کسی کے سامنے کبھی نہیں جھکا, یہاں تک کہ پاؤں اپنی ہے تو پاؤں سے وہ لکڑی کا ٹکڑا نکالتا ہے, یہ بھی اسے خلاف انسان لگ رہا جھکنے سے انکار کر. اسی طرح سے چل کے اپنے گھر پر آیا, سارے کام نمتا سے خون بہتا جا رہا, آ کے بستر سے لیٹ گیا, بستر سے لیٹا تو اس کے قریب اس کی لڑکی کا بستر تھا. تھوڑی دیر کے بعد لڑکی گھبرا کے کھڑی ہو گئی, وہ تو شام ہو گئی رات ہو گئی, اور چیز سے کہتی کہ آج میں قمیض کو سخت ترین سزا دوں گی. میں نے اس کو کہا تھا جب وہ پانی نکالنے آئی کہ پانی کی مسک سے پانی نکالنے کے بعد اس کو مضبوطی سے بند کر دینا, اگر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس کو کھلا چھوڑ کے چلی گئی. میرا سارا بستر گیلا ہو رہا. ولید ابن مغیرہ نے سنا تھا آگاہ کے برن کا بیٹی یہ پانی کی مسک نہیں کھلی جو تمہارے باپ کے جسم سے نکلنے والا خون ہے کہ جس کے آخری خطرے. بیٹی نے سنا گھبرا کے طرح موسم کیا تو باپان یہ منظر دیکھا, اتنا خون کہاں سے نکل گیا, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پانی کی مسک بہ گئی. کہا جا کے میرے بیٹوں کو بلا کھلاؤ, بیٹوں کو بلایا گیا, آخری وصیت کی اور جہنم باطل ہو گیا. کتنے چھلکے کے دیکھیے سفینا تم مستحین پر مجھے کا واقعہ ہے, ابھی کوئی تمہاری توہین کرے گا تمہیں ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی, ہم بیٹھے ہوئے. مولا کہتے ہیں کہ دوسرا آدمی آپ اتنے وائل یہ ابتدائی عہد اسلامی پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتا, گالیاں دینا, منہ پہ پھانک ڈالنا, منہ پہ تھوکنا, آپ اتنے وائل جبرائیل امیر پیغمبر کے پاس کھڑے مکے کا بھرا بازار, آپ اتنے وائل گزرا, اشارہ کیا کیا یہ بھی ہے آپ کا مذاق اڑانے والوں. پیغمبر زبان سے ہاں نہیں کہتے, فقط کر کے جھکا دیتے. جبرائیل نے انگلی سے اشارہ کیا, یہ آس اتنے وائل چل رہا, چلتے چلتے مکے کے باہر جا رہا تھا, ایک پہاڑی پہ چڑھا, اور ایک کانٹا اس سے پھیلنے کے بعد مگر معمولی کا چاہتا اتنی تکلیف جسے پہنچائی کہ ایک مرتبہ سیت سے کہتا ہائے محمد کے خدا نے مجھے مار دیا. پیغمبر اسلام کھڑے کہ اتنے اسود اتنے مختلف یہ تیسرا دشمن وہاں سے گزرا. ابراہیم نے اشارہ کیا یہ بھی آپ کو مذاق اڑانے والوں میں پیغمبر نے فقط سر کو اس بات میں حرکت دی اور ابراہیم نے ایک مرتبہ اشارہ کیا اور روایت یہ کہ یہ تھوڑی دور گیا اور ایک مرتبہ اندھا ہو گیا اور اندھا ہونے کے بعد قریب میں جو دیوار تھی اس سے اپنا سر ٹکرانے لگا. زور زور سے سر ٹکرا رہا, اتنی زور سے سر ٹکرا رہا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کے قریب. غلام اس کے ساتھ اس سے یہ تو کہتا ارے مجھے روکو, مجھے پکڑو, کوئی آدمی میرے سر کو پکڑ پکڑ کے دیوار سے مار رہا ہے, اسے ہٹاؤ اسے بھگاؤ. اور غلام پلٹ کے کہتا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں, میں کسے روک, میں تو آپ ہی سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنا سر دیوار پہ مار رہے ہیں. تو تو اندھا ہوتے تھا یہ سمجھ رہا کہ کوئی میرے سر کو پکڑ پکڑ کے دیوار سے مار رہا, تو بار بار کہتا غلام اس آدمی کو ہٹاؤ جس نے میرا سر پکڑا ہوا. غلام چاروں طرف دیکھتا پھر وہی کہتا کہ آپ ہی اپنا سر مار رہے ہیں, میں کس کو ہاتھ لگا. یہ بات ذہن میں رکھ کہ غلاموں کا مقام اس وقت اتنا سمتر تھا کہ اگر ان کا ہاتھ اپنے آقا کے کپڑے سے لگ جائے تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا. اور وہی لوگ آپ اپنے کام میں تیار آ گیا کہ غلام کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ آقا کے قرضوں پکڑ, ادھر آقا کھڑا جا رہا اگر غلام کیسے سر پکڑ, اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کا سر پکڑ لیا تو کل میرے ہاتھ کٹ جائیں گے. یہ اپنے آقا کو چھونے کی ہمت انہیں کیسے کی, جناب کے خوب اپنا سر دیوار تک ٹکرا ٹکرا کے وہیں جہنم واصل ہو گیا. مولا کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کھڑے یہ کہیں امی نے اشارہ کیا چوتھے آدمی کی جانے, یہ اسود جتنے اب کے یہود ہے انتہائی ظالم آدمی, اس کی ایک دلیل مسلمان ہوئی تھی اس پر اس نے بے انتہا مظالم کی, مگر وہ تو آئندہ سال بیان ہوں گے. ابراہیم نے اشارہ کیا کہ یہ بھی ہے آپ کو آپ کا مذاق اڑانے والوں, پیغمبر نے اشارہ کیا ہاں مگر یہ بھی کہا کہ میں نے اس کے لیے دعا مانگی, وہ یہ ہے کہ یہ اپنے بیٹے کی خبر سن کے مرے اس لیے اس کی موت ابھی نہیں آنا چاہیے. ابراہیم روایت یہ کہ قریب کے درخت پہ ایک پتا توڑا اور وہ پتا اس کی آنکھوں میں مارا, اکوا جتنی ہفتے یا وہ اندھا ہو گئے مگر مرا نہیں, باقی سب تو مر گئے یہ مرا نہیں, اندھا ہو گیا اور بیکار ہو گیا. یہاں تک کہ جنگ بدر میں اس کا بیٹا مارا گیا, جب یہ خبر مت کے آئی تو اس وقت اس نے بھی خودکشی کر لی اپنے بیٹے کے گھر. مولا کہہ رہے کہ اس کے بعد ناسوا حارث ابن طلحہ گزرا, ابراہیم نے اشارہ کیا یہ بھی ہے آپ کا استنزا کرنے والوں میں, پیغمبر نے اشارہ کیا اور ابراہیم نے پھر پلٹ کے اس آدمی کی جانب اشارہ کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ آدمی آگے پر تھوڑی دور گیا ہو تو اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا, یعنی اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا, اس کی شکل اور صورت بدل گئی. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو بہرحال یہ سب سرداران قریش بڑے تکبر اور عقل کے ساتھ داخل ہوتے, سرداران قریش کے بارے میں یہ دیکھ کر کہ میرا مجمع ان چیزوں کو دلچسپی سے نہیں سنتا تھا, میں نے ایک پوری تقریر چھوڑ دی کہ قریش کے سرداروں کے تکبر کی کیا حالت تھی. تو چھوٹی چھوٹی باتیں آج آپ نے سنی جو غلام کا ہاتھ نہیں لگا سکتا, جس مسرت پر یہ بیٹھتے ہر میں بھی جو ان کو بچھونا اس کا ان کا اپنا بیٹا کا قدم نہیں رکھ سکتا, اگر بیٹے نے بھی قدم رکھا تو سارے گھر کی پٹائی ہوگی بلکہ بعض اوقات قتل کر دیا جاتا. تو بڑا تکبر اور غرور اور روح ہوتا تھا ان کا, اب اس کا چہرہ بدل گیا اسے پتہ ہی, یہ گھر میں داخل ہوا سرانہ لال اور جان کے اپنے بستر سے بیٹھ گئے, گھر والوں کی تو جان نکل گئی, یہ کون آدمی آگے بیٹھ گیا, اگر حارث آ گیا تو وہ اپنے مار ڈالے گا کہ تم نے وہ اپنے بیٹے کو نہیں بیٹھنے دیتا, یہ کہ مجھے تو دکھا دیا. سارے گھر والے سنتے اس کے دور پڑے اور اس کی دکھائی شروع کر. اچھا اب اس کی شکل بدلی ہے, ڈیزائن تو نہیں بدلا, مار کھانے کے بعد اور اسے گھستا ہے کہ ان کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور اس نے ان کو برا بھلا گالیاں دینا شروع کی. جو انہوں نے سنا تو اور ڈر محسوس ہوا کہ اگر حارث کو پتا چل گیا کہ جو آدمی میرے بستر پہ آ کے بیٹھا اس آدمی نے گالیاں بھی دی ہیں اور ہم خاموں سے ہیں وہ تو اور ہمیں سزا ملے, اتنا مارا کہ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں سے مارا گیا اور جہنم واصل ہو گیا. اور میں دیوان عالم اس انداز کی موت دے رہا ہوں, کتنی ذلت کی بات کہ کل جو گھر والے اس کی آگ کے اشارے سے ڈرتے تھے اور آج اسی کو مار مار کے ختم کر رہے ہیں, اس سے زیادہ اس کی ذلت کیا ہوگی, یعنی مرتے وقت اس کو کتنا احساس ہوگا کہ میں مارا گیا اس کے ہاتھ سے کہ میرے سامنے کبھی آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرتے. اور مولا کائنات کہہ رہے ہیں سب آدمی ہارے تم نے فائد کر. جبرائیل نے اشارہ کیا یہ بھی ان میں ہے, پیغمبر نے فقط پر ہلا دیا. جناب جو جیسے ہی آگے بڑھے پہلی دکان سے اس نے مچھلی خرید کے کھائی تو مچھلی زہریلی مچھلی بن گئی, جس کے نتیجے میں اس کا پیٹ پھولا اور اتنا پھولا کہ اس کا پیٹ پھٹا, اور اس کے نتیجے میں یہ سب کے ساتھ اس دلت کی موت بھرا. جس طرح کتے کا پیٹ بھر جاتا ہے چڑھنے کے بعد, جس طرح سڑے ہوئے جانور کا پیٹ بھرتا, اپنی اپنے پاؤں اپنے قبیلے اپنے گلابوں کے سامنے جس ابتدائی دشمنوں کی حالت آپ نے سنی, آج میں نے خاصا وقت لے لیا مگر صرف اس لیے کہ جتنا بیان ضروری تھا ورنہ آئندہ سال یہ ساری تقریر دہرانا پڑ جاتی. تو خلاصہ کیا ہوا آج کی اس تقریر کا کہ 3 سال کے بعد پیغمبر نے علیہ السلام تقریر رسالہ شروع کی. پہلے دعوت سیرا کے ذریعے خاندان کے 40 افراد کو پیغام اسلام پہنچایا, پھر لوگ سفر کے اعلان کے ذریعے سارے مکے کو پیغام اسلام پہنچایا, اور پھر مسجد الحرام میں علل اعلان نماز پڑھ اسلام کا پیغام سب کے سامنے عام کیا. اس کے نتیجے پہلا دشمن ابو جہل بنا اور قرآن نے اس کی مذمت کی, پھر ولید ابن مغیرہ بنا, قرآن نے اس کا عیب ظاہر کر کے اس کی مذمت کی, اور پھر یہ 5 آدمی پیغمبر کے خلاف آئے, ولید ابن مغیرہ کو ملا کے 6. تو قرآن نے ان کی دردناک انجام کو بتایا اور یہ اپنے انجام پر پہنچے. اب اس کے آگے جب شروع ہوگی تو پیغمبر اسلام کی تبلیغ رسالت کو روکنے کے لیے قریش نے کیا طریقے اختیار کی, اور پیغمبر نے کس طریقے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھائی, اور جب مسلمان حد سے زیادہ بھولنے آ گئے تو کس طرح سے حبشہ کی ہجرت کے ذریعے مسلمانوں کو ایک تحفظ دیا گیا. مگر یہ تفصیل پر انشاءاللہ آئندہ سال بھی آ سکے گی. البتہ میں نے یہ عرض کیا کہ جس انداز سے ہماری گفتگو ہو رہی کہ ایک ایک واقعے کو بیان کرنے کی وجہ پورا پورا سال نکل جاتا ہے, اور مشکل سے 2 سال 3 سال کے حالات بیان ہوتے ہیں, جس کو دیکھتے ہوئے تو ایسا لگ رہا کہ 100-125 ہو جائیں گے شاید یہ 4-5 سال گزر جائیں سیرت رسول کے بیان. تو میں کوشش کروں کہ ماہ رمضان میں, تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں رات کو پروگرام ہوتا ہے ماہ رمضان میں پورا رمضان تقریر اور رسائل, تو ماہ رمضان کی تقریروں میں سے میں 30 یا 25 جو تقریریں ہوں گی 5 یا 7 تقریریں سیرت رسول پہ لے لوں گا, تاکہ ایک بڑا واقعہ معراج کا واقعہ جو آپ نے اس سے پہلے 2 تقریریں سنی مگر بہت ہی نامکمل, کم سے کم 5 تقریریں معراج کا پورا واقعہ جو ہے وہ اس رمضان میں آ جائے. آئندہ سال ایسا نہ کہ 12 تقریروں میں سے 7 تقریر فقط معراج کے بیان میں گزر جائیں, تو پھر آئندہ سال بیان کرنے کے لیے بہت کم وقت ہمارے پاس بچے گا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ دیکھ کر کہ معراج کی تفصیلوں کو لوگوں نے نسبت دلچسپی کے ساتھ سنا, اور بہت سی باتیں ابھی رہ گئی, بہت کچھ بیان کرتا رہ گیا. یہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ رمضان یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں. آج وقت تو خاصا گزر گیا لیکن میں 8 یا 8 منٹ آپ کے اور لینا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ کچھ مسائل آپ کے علم میں ہے کہ جو میں بیان کر رہا تھا یہ پچھلے سال کے مسائل تھے جو اب تک مکمل نہیں ہوں. آج بھی اگر میں ان کو چھوڑ دوں, یہ 4 مسئلے ہیں بس, آج بھی اگر میں ان کو چھوڑ دوں تو اگلے سال تک یہ نوبت پہنچے گی. جن کے مسائل ہیں ان کو شکایت اور شکوا ہوگا. تو یہ صرف 3 یا 4 مسئلے رہ گئے ہیں, ان کو آپ سن لیجئے تاکہ یہ امانت جو میرے پاس سال گزشتہ کی تھی وہ ادا ہو جائے. اور مسائل دلچسپ بھی ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ مردوں کے ناخنوں کے نیچے جو میل ہوتا ہے اس کا صاف کرنا ضروری ہے یا نہیں, اس کا وہی مسئلہ ہے جو زندہ کا مسئلہ. اس طرح زندہ آدمی کے لیے واجب کہ جب وہ وضو یا غسل کرے تو سوئی کی نوک کے برابر بھی اس کے جسم پر کوئی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے جو پانی کو خال تک پہنچنے سے روک دے, یا ناخنوں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے جو پانی کو ناخن سے روک دے. یہ زندہ کا بھی مسئلہ ہے, مردہ کا بھی مسئلہ. اب میل ایک ایسی چیز کہ اگر اس کی مقدار کم ہے معمولی ہے تو یہ میل رکاوٹ نہیں بنتی ہے, آپ پانی ڈالیے پانی خال تک پہنچ جائے گا. اور اگر میل ہے اتنی زیادہ ہے کہ نظر آ رہی ہے اس کی تہ جمی ہوئی ہے تو یقیناً پھر تو وہ جب اس پر ہم پانی ڈالیں گے تو پانی میل کے اوپر رہ جائے گا, نیچے تو نہیں جائے گا, وہ رکاوٹ بن جائے گا, اور وضو یا غسل جو بھی ہے وہ باطل ہو جائے گا. تو مردے کے ناخنوں میں اگر بہت ہلکی سی میل ہے, یہ یقین ہمیں ہو رہا ہے کہ اگر ہم جس کو نہلائیں گے پانی ڈالیں گے تو یہ میل کے باوجود پانی خال تک پہنچ رہا, تب تو اس کو محل صاف کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ پتا ہے کہ محل زیادہ پانی رک جائے گا یا شک ہے کہ پتا نہیں پانی رکے گا یا نہیں, اس صورت میں بھی یقیناً مردے کے ناخنوں کا محل صاف کرنا ضروری ہے. ایک سوال یہ ہے, اسی طرح مردے کے جسم پر زخم کا جو خون ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا بھی یہی مسئلہ کہ غسل کرتے وقت جسم کا صاف ہونا ضروری ہے. اگر مردے کے جسم پر جو زخم اس سے خون نکلنا بند ہو گیا لیکن وہ پرانا خون نکلا, زخم تو رک گیا ہے خون لیکن پرانا خون جمع ہوا, تو غسل کے وقت لازمی طور پر اسے صاف کرنا ہے پھر غسل کرنا ہے. اور اگر ایسا زخم ہے کہ خون بہ رہا رکتا نہیں, اس میں یہ مسئلہ زیادہ ڈاکٹر وغیرہ یہ بتاتے ہیں کہ گھنٹہ دو گھنٹہ چار گھنٹہ چھ گھنٹہ ٹھہر جائیں یہ زخم بند ہو جائے گا, مردہ آدمی ہے یقیناً اس کا زخم تو بند ہوگا, تو پھر اس صورت میں واجب ہے کہ آپ اتنا ٹھہرے کہ یہ خون بند ہو جائے. اگر خون بند ہو چکا ہے پہلے بھی تب تو آپ نہلا سکتے ہیں مگر پہلے وہ پرانے خون کو صاف کریں, اور اگر خون بند نہیں ہوا نکل رہا ہے اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ چند گھنٹوں کے اندر بند ہو جائے گا, مر گیا ہے آدمی اب یہ خون کا سلسلہ بند ہوگا, تو اس وقت فوراً غسل دینا جو ثواب ہے اس کو چھوڑ دیں, فوراً غسل نہ دیں ٹھہر جائیے. جب یہ زخم سے خون نکلنا بند ہو جائے تب اس خون کو صاف کر کے پھر نہلائیے. تو خلاصہ یہ کہ اگر زخم سے خون نکل رہا تو اس حالت میں تو میت کو نہیں نہلا سکتے ہیں, پہلے اسے صاف کرنا پڑے گا, صاف کرنا پڑے گا یا اتنا ٹھہرنا پڑے گا کہ وہ خون بند ہو جائے پھر اسے صاف کر کے آپ کو سن دیں. ایک سوال اور آیا ہے کہ کسی غسالہ کی بات کی گئی کہ وہ غسالہ ناس لیتی ہے جو ایک قسم کا نشہ باتیں کرتی ہے, میت کے بال گیلے ہوتے ہیں اور کفن لپیٹ دیتی ہے, وہ میت کو بہت زور زور اور سختی سے نہلاتی ہے, خود مردے کو نہیں اٹھا سکتی, اس لیے کفن کے وقت محرم مردوں کو بلایا جاتا ہے جس سے بعض اوقات میت کے اوپر کا کپڑا ہٹ جاتا ہے اور میت کی بے خرابی ہوتی ہے. اب یہ جو سوال چار پانچ حصوں میں آ گیا ہے, وسالہ ناس لیتی ہے, یہ ناس کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم, انہوں نے لکھا ہے کہ ایک نشہ, مگر دیکھیے جس کو ہم لوگ نشہ کہیں وہ نشہ نہیں ہوتا, بہت سے لوگ تو مثلا نسوار کو بھی نشہ کہتے ہیں, بہت سے لوگ سگریٹ کو بھی نشہ کہتے ہیں, بہت سے لوگ تو پان کے سیوان کو بھی نشہ کہتے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ ناس یہ کوئی نشہ وشہ نہیں, یہ تفہیم کے لیے لذت کے لیے اس طرح لوگ پان کے عادی ہوتے ہیں سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں ویسی کوئی چیز. بہرحال وہ غسالہ ناس لیتی ہو یا نہ لیتی ہو, نشہ ہو یا نہ ہو, غسل کرتے وقت اگر اس کے ہوش و حواس قائم ہیں, اس طرح شرابی شراب پی کے بے ہوش ہو جاتا ہے بالکل مست ہو جاتا ہے وہ حالت نہیں, وہ غسل جو ہے اس وقت اس کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں, تو یہ ناس لینا اگر حرام بھی ہے تو غسل پہ فرق نہیں پڑے گا, ایسی غسالہ غسل دے سکتی ہے. جہاں تک باتیں کرنے کا تعلق ہے یہ بھی حرام نہیں, غسل کرتے وقت بہتر تو یہ ہے کہ باتیں نہ کریں, لیکن اگر کوئی غسالہ باتیں کر رہی ہے تو وہ حرام کام نہیں. اچھا یہ جو تیسری شکایت ہے کہ میت کے بال گیلے ہوتے ہیں اور وہ کفن لپیٹ دیتی ہے, تو یہ بھی اسلام میں حرام نہیں ہے. اگر گیلے بال تو کیونکہ اس نے میت تو ہو چکا اس لیے اس کے گیلے بال صاف ہو گئے, اب اگر اس پر کفن لپیٹ دے تو کوئی بات نہیں, جو ہمارے پاس اس غلط فہمی کی وجہ سے کیونکہ میت نجس ہے اس لیے اس کے گیلے بال نجس ہے, گیلے بال نجس ہے تو کفن بھی نجس ہو جائے گا اس لیے پہلے بال سکھا, مگر نہیں یہ مسئلہ ایسا نہیں, جب غسل میت مکمل ہو گیا تو اس کا سارا جسم پاک, اب اگر جسم پاک ہے اور سال گیلے ہیں تو کوئی بات نہیں, کفن لپیٹ میں کفن پاک رہے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ شکایت کی شرم صحیح نہیں ہے, اگر گیلے بالوں پر بھی کفن لپیٹ دے تو میت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک یہ شکایت اپنی جگہ لگتا ہے کہ وہ سختی سے اور زور زور سے نہلاتی ہے, اگر کہ یہ بھی حرام نہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ میت کو آرام اور اطمینان سے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اذیت نہ ہو نہلایا جائے, سارا پھر بھی یہ حرام نہیں ہے, مستحب کی اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے وہ غسالہ اسے سمجھایا جائے, مگر لڑنا یا جھگڑنا اس لیے غلط ہے کہ لڑائی جھگڑا اسلام میں حرام, اور آسانی سے نرمی سے نہلانا مستحب ایک مستحب کام کی خاطر حرام کام کی اجازت نہیں ملے گی. اس غسالہ کو سمجھا دے عام طریقے سے اخلاق کے ساتھ, مان لیا کہ بھی دے مگر لڑنا جھگڑنا برا بھلا کہنا یہ حرام ہے, حرام کی اجازت نہیں مل سکتی. ایک سوال یہ ہے کہ وہ خود مردہ نہیں اٹھا سکتی, اس لیے مردوں کو بلایا جاتا ہے اور معذرات کپڑا پھٹ جاتا. یہ بھی شرط نہیں ہے کہ جو عورت غسل دے اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ مردہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے, اگر غسل کی طاقت ہے غسل دے دے, مردے کو اٹھانے کے لیے دوسرے مردوں کو بلانے میں کوئی حرج نہیں, محرم مردوں. لیکن بہتر یہ ہے کہ خود جو اس کی محرم رشتے دار عورتیں ہیں وہ جا کے مدد کریں, تاکہ یہ جو کپڑا ہٹ جانے سے بعض اوقات زحمت ہو جاتی ہے, یہ زحمت نہ ہونے پائے. تو جو اکثر شکایتیں کی گئی وہ ایسی ہیں کہ اتنی اہم نہیں, ان کو حرام ہم نہیں کہہ سکتے, وسالہ کو گناہگار نہیں کہیں گے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ جو آدمی بالکل نماز نہ پڑھتا ہو تاریخ الصلاۃ, اس کے مرنے کے بعد کیا ہم اس کی نماز وحشت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ تاریخ الصلاۃ جب تک کہ نماز کو مانتا ہو اس وقت تک ہے تو مسلمان, جب مسلمان ہے تو اس کی مغفرت کا ہر عمل جائز ہے. اگر کوئی منکر صلاۃ نماز کو مانے ہی نہیں پھر تو ٹھیک ہے, وہ کافر ہو گیا, اس کی مغفرت بھی نہیں. دعا کرنا بھی غلط, نماز ویسے پڑھنا بھی غلط, مجلس کرانا بھی غلط, لیکن تاریخ صلاۃ بہت بڑا گناہگار ہے, البتہ ہے مسلمان اس لیے اس کی نماز ویسے پڑھی جا سکتی ہے, بلکہ اسی کو تو زیادہ ضرورت ہی نماز ویسے جس کا گناہ بالکل ظاہر ہو. ویسے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس کو زیادہ ضرورت ہے کس کو کم ضرورت ہے, لیکن جس کا گناہ سب کے سامنے ہو اور نماز جیسا گناہ وہ تو زیادہ محتاط ہے کہ اس کی مغفرت کی دعائیں وغیرہ مانگی جائے. تو تاریخ طلاق کی بھی نماز ویسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, پروردگار کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا اسے بھی بخش دیا جائے. اب یہ ایک سوال یہ آیا کہ جو واجبات اور مستحبات آغائے بروجردی اور آغائے برمتبائی نے بتائے کیا وہی آغائے کوئی اور خمینی کے یہاں بھی ہیں؟ جی نہیں, ایسا کوئی اصول ہم نہیں بتا سکتے. بہت سے ایسے مستحبات ہیں کہ جو آغائے بروجردی اور آغائے مسجد عظیم کے یہاں تھے مگر آغائے کوئی اور خمینی کیا نہیں. بہت سے ایسے واجبات ہیں جو ان کے یہاں واجب تھے جن کے یہاں واجب نہیں. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آغائے کوئی اور خمینی کی تقریب کر لی ہے تو جو پرانے مسئلے آپ کو یاد ہیں, یعنی ان کا مسئلہ یہی لگ رہا کہ ہم کو واجبات اور مستحبات کو وہی پرانے والے یاد, اب ہم نئے کیسے یاد کریں؟ تو وہ تو بڑا آسان مسئلہ کہ اگر ایک آدمی آج آغائے کوئی اور خمینی کی تقریب بھی کرتا مگر وہ آغائے بروجردی اور آغائے محسن نجیب کے مسئلے اس کو یاد اور اب تک ان پر عمل کرتا آیا ہے تو ابھی بھی انہیں پر عمل کرے تو چل جائیں گے. یعنی مستحب کی پرانے مردہ مستحب کی تقریب پر باقی رہنے کی اجازت, وہ آغائے کوئی اور خمینی کے یہاں تو وہ واجبات اور مستحبات نہیں, لیکن آپ آغائے بروجردی اور آغائے محسن نجیب کے واجبات پہ عمل کریں کوئی بات نہیں. جب تک وہ یاد رہیں گے اس وقت تک چیز, البتہ یاد رہنے سے مطلب ہے آپ کے دماغ میں یاد ہو, کتاب اگر ہے اس میں سے دیکھیں تو دیکھا, دیکھنے کی اگر بات ہے تو اگر کوئی بھی کتاب کیوں نہ دیکھے. ہاں اگر یاد رکھنے کی بات ہے کہ یاد کر لیے تو دوبارہ کیسے یاد کریں, تو پرانے واجبات اور مستحبات پر آپ باقی رہ سکتی ہیں. اب یہ آخری سوال ہے, میں نے چند منٹ کی آپ سے کہنا مانگی تھی, یہ ایک آخری سوال آیا. یہ آخری سوال بھی چار حصوں میں آیا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. شیعہ لڑکی کیا سنی مرد سے متا کر سکتی؟ جی نہیں, کیونکہ سنی مرد کے یہاں متا ہے ہی نہیں, ان کے نزدیک تو وہ زنا ہے. صحیح یا غلط ان کا یہ خیال ہے, اس لیے شیعہ لڑکی کو یہ اجازت بالکل نہیں ہے کہ وہ سنی لڑکے سے متا کرے. پھر یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں چادر تو پہن لیتی ہیں لیکن ایسی چادر کے میک اپ کر کے تو وہ اور خوبصورت محسوس ہونے لگتی ہیں, اور ایسا برقع پہنتی ہیں کہ اور ان کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. اس نے کہا ہے کہ آپ ان پر زور دیں کہ یہ موٹے نقاب ڈالیں. مسئلہ بہت آسان, میک اپ اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو اس کے لیے منہ کھولنا حرام, زینت اگر کر لی تو منہ کھولنے کی اجازت نہیں. وہ بھی ایک مسئلہ مشہور ہو گیا کہ اگر خمینی نے اجازت دی ہے جینا کھولا جا سکتا ہے, اس میں شرط لگائیے کہ زیور نہ ہو اور میک اپ نہ ہو. اگر زیور اور میک اپ کے ساتھ عورت ہے یا خالی میک اپ ہے تو پھر آگے خمینی بھی کہتے ہیں چہرہ کھولنا حرام ہے, پھر تو چہرہ چھپانا پڑے گا. تو جو لڑکی اس انداز سے میک اپ کر کے چہرہ کھول رہی وہ یقیناً گناہگار ہے اسلام کی شریعت میں, نہ آگے کوئی کے مسئلے پہ عمل کر رہی ہے نہ آگے خمینی. یہاں پہ کتنا تعلق ہے کہ ایسا برقع پہنا جاتا ہے کہ اور زیادہ خوبصورت لگے, تو برقع کی شرط بھی یہی, تو وہی برقع یا چادر اسلام میں چلے یہ بہت چست نہ ہو اور پرکشش نہ ہو. اگر ایسا برقع ہے یا ایسی چادر جو بہت ٹائٹ ہے یا بہت اٹریکٹو ہے اس کو دیکھ کے لوگ اور توجہ سے دیکھنے لگیں گے تو یہ برقع چادر بھی اسلام میں حرام. جس کپڑے کے ساتھ اپنا جسم چھپایا جائے چاہے وہ چادر ہو یا برقع ہو, اس میں شرط یہی ہے کہ اٹریکشن نہ ہو, کشش نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ لوگ بہت توجہ سے دیکھیں, ورنہ یہ حرام. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ عورتیں آغا خمینی کے مسئلے کو لے کر چہرہ کھولنے کو جائز سمجھ رہی ہیں, وہ مسئلہ بھی ایسا عام نہیں, غلط سمجھا گیا. آغا خمینی کہتی کہ اگر عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس جگہ میں چہرہ کھول کے جا رہی ہوں ایک مرد بھی مجھے بری نگاہ سے دیکھ سکتا, تو پھر اس کے لیے چہرہ کھول کے جانا حرام. آغا خمینی بھی اجازت نہیں دیتے. تو اگر پاکستان کا ماحول کہ جہاں محلوں میں, بازاروں میں, سڑکوں میں عورتیں جا رہی ہیں اور یہ پتا ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں بری نگاہ سے دیکھنے والے بھی, تو چہرہ کھولنا گناہ حرام. عورت مرجے دار نہیں, اسے چہرہ چھپانا پڑے گا. یہ چہرہ کھولنے کا مسئلہ گھر میں زیادہ خراب آتا ہے. یہ تھا کہ اب گیٹ کے سامنے نقاب ٹھائی کے بیٹھنا مشکل, تو اگر یقین ہو کہ کوئی بری نگاہ نہیں ہوگی تو وہاں چہرہ کھول سکتے ہیں. لیکن سڑکوں اور بازاروں میں پاکستان جیسے ماحول میں آغا خمینی بھی چہرہ کھولنے کی یوں اجازت نہیں دیتے. ہاں اگر کسی عورت کو یقین ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھے گا بری نگاہ سے, پھر دوسری بات ہے. لیکن پاکستان میں ایسا یقین ہونا بڑا مشکل ہے. اب اسی کا آخری دو حصے کہ شادی میں مہنیاں بنائی جا رہی ہیں آج کل, جس دن مہندی ہوتی ہے جسے ہم کھوجے لوگ مانگا کہتے ہیں, تو سب لڑکیاں پھن پھن کر مہنگی بنواتی ہیں. بہرحال اس میں کیا کر سکتا ہوں, میرے ہاتھ میں اور میرے اختیار میں تو کچھ نہیں. مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ چاہے مووی بنوائی جائے یا مووی نہ بنوائی جائے, مانگا ہو یا کنگا, کوئی بھی ہو, بہرحال عورت کے لیے دھن دھن مردوں کے سامنے جانا حرام ہے. چاہے مووی بنے وہ بھی حرام ہے, نہ بنے تو وہ بھی حرام ہے. البتہ اس سلسلے میں ایک آخری بات میں کہوں گا, پہلے یہ آخری مسئلہ مکمل ہو جائے تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے. یہ آخری انہوں نے اسی سے متعلق بات لکھی ہے, مووی سے متعلق, کہ آغا خمینی نے ایک طرف تو کہا ہے کہ ٹی وی حرام, مگر دوسری طرف وہ خود ٹی وی پر آتے ہیں, تو یہ کیا مسئلہ. یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آغا خمینی کے مسئلے کو سمجھا نہیں گیا. آغا خمینی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ٹی وی دیکھنا حرام, یہ کہا ہے کہ وہ ممالک کہ جہاں ٹی وی پر حرام اور حلال دونوں چیزیں آتی, اور جس گھر میں ٹی وی آ رہا اس کے مالک کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کے ٹی وی کو کنٹرول کر لوں گا, اسے پتا ہے کہ یہاں حرام بھی استعمال, حرام میں بھی استعمال ہوگا, حلال میں بھی, خبریں بھی دیکھی جائیں گی, گانے بھی دیکھے جائیں گے, گانے بھی سنے جائیں گے. ایسے آدمی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی خریدنا حرام, لیکن جس آدمی کو یقین کہ میں اپنے گھر میں ٹی وی حرام میں استعمال ہی نہیں ہونے دوں گا, اس کو آگے سمجھنے میں ٹی وی خریدنے کی اجازت دی. اسی طرح ٹی وی دیکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ حرام چیز آ رہی ہے تو دیکھنا حرام ہے, حلال چیز آ رہی ہے تو ٹی وی میں دیکھنا حلال. تو آغا خمینی جس ملک کے ٹی وی پر آتے ہیں وہاں پہ کوئی حرام چیز نہیں آتی ہے. اگر ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ٹی وی ہوگا تو یہاں بھی کوئی حرج نہیں ہے, سب کو اجازت مل جائے گی. اچھا اب یہ آخری سوال جو ابھی پوچھا گیا, اس سے پہلے والا پوچھا گیا, ان سارے سوالوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ تھوڑی غلط فہمیاں ہیں. آدھا مسئلہ لوگ سنتے ہیں اور آدھا مسئلہ رہ جاتا ہے, اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. سوال پوچھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, یعنی اگر نصیر الدین سے کسی نے سوال پوچھا کہ ہمارے ہندوستان میں ریڈیو آیا ہے کہ جس میں گانے ہوتے ہیں ہر وقت, انہوں نے کہا اس کا خریدنا اور رکھنا حرام. اب یہ سوال پوچھنے والے نے خود ہی کہہ دیا کہ اس میں گانے ہوتے ہیں تو حرام. دوسرے نے پوچھا کہ ہمارے یہاں ریڈیو آیا ہے جس میں خبریں بھی ہوتی ہیں, معلوماتی پروگرام بھی ہوتے ہیں, گانے بھی ہوتے ہیں, ہم گانے نہیں سنتے ہیں باقی چیزیں سنتے ہیں. ہمارے حکیم نے کہہ دیا کہ پھر حلال ہے آپ کے لیے. اب یہ کہہ دینا کہ دو الگ فتوے دیے ہیں یہ غلطی. سوال پوچھنے والے کا طریقہ غلط تھا, اور یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے آدھا سوال سمجھنے کی وجہ سے. اور دوسری غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ بعض اوقات جب مجھ سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ مجھے بھی جلدی ہوتی ہے, میں مختصر سا جواب دے دیتا ہوں. لیکن کاراگر والوں کا عام طور پر علمی معیار اتنا بڑھ گیا کہ مختصر جواب کی غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے. اس اعتبار سے میں ان خاتون کو بھی یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے ان کو توانات اطمینان وقت چاہیے, ماہ رمضان پہلی رمضان سے لے کر تقریباً آخری رمضان تک, خواتین کا بھی ایک درد ہوتا ہے کاراگر میں صبح کے وقت, اور یہی بڑے ماں پڑے کہ بالکل قریب وہاں تشریف لائیے, وہاں تو صرف خواتین کی نشست ہوتی ہے اور صرف مسئلے مسائل کی باتیں ہوتی ہیں. یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. اور مردوں سے بھی میں یہ وعدہ کروں کہ پچھلے سال رمضان میں تو میں سوال جواب زیادہ سلسلہ آگے نہ بڑھا سکا, البتہ مسائل میں نے بتایا. اس سال رمضان کی تقریب میرا چھوٹی ہوگی, مسائل زیادہ ہوں گے، سوال جواب اور زیادہ ہوں گے. تو کیونکہ رمضان میں صرف ایک مہینہ رہ گیا، ایک مہینے کے لیے یہ سلسلہ بند ہو رہا ہے. یہ سلسلہ تو سیرت رسول کا انشاءاللہ آئندہ سال ربیع الاول سے دوبارہ شروع ہوگا، مگر درمیان ماہ رمضان میں ہماری آپ سے پوری ملاقات ہوگی، مردوں سے بھی صبح شام کے وقت اور خواتین کے بھی درس ہوں گے صبح کے وقت. ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی. پروردگار تیری طبیب کا واسطہ کہ جس کا ذکر ان صاحبان ایمان 14 ہفتوں تک مسلسل اتنے ذوق شوق اور محبت کے ساتھ سنا، پروردگار اور طبیب کی آل پاک کا واسطہ تمام صاحبان ایمان کو خصوصاً جو حاضرین محفل دنیا اور آخرت کی جملہ مسائل و پریشانیوں سے نجات دلا، پروردگار ایک محبت رسول کا واسطہ جو ہر مومن کے دل میں ہے خصوصاً جو یہاں موجود ہیں، ہمیں میدان حشر میں اپنے حبیب ہی کی امت میں محسوس فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب اور ان کی آل پاک کی شفاعت اور مدد عطا کرنا، پروردگار اس پاک اور پاکیزہ ذکر کا واسطہ جس مقصد کے لیے رسول اس دنیا میں آئے، اس مقصد کے احترام کے لیے ہمیں سیرت رسول اور آل رسول پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. پروردگار مکے کی زندگی میں پیغمبر اسلام کی پریشانیوں کا واسطہ ہمیں جو پریشان آئے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بڑے روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، پروردگار امی جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد مرینہ عطا فرما، خاندان ایمان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، پروردگار اس کو آشوک بنانے میں حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں، تیرے دین کے سچے ماننے والا کے لیے زندہ رہنا مشکل کیا جا رہا، کفر و شرک و نفاق کی طاقتیں تیرے دین کے سبھی پیروکاروں کو کچلنے اور دبانے کے لیے روز بروز جڑی ہوتی جا رہی، پر ہمارا مارک، ہمارا آقا، ہمارا سرپرست فرد و حیبت کے ہم سے دور ہے. پرور دوبارہ اپنی رحمت کے واسطے سے محمد و آل محمد کے واسطے سے وارث اہل بیت اور ہمارے زمانے کے امام امام حق و زمان کے ظہور میں تاجیل فرمایا.